من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ظهرت للمصطفى حتى أسمع فيه شريف الأقلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ایک دفعہ محبت سے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراء والعلم، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. و سرور کشور رسالت، و سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کی تھی. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس میں انتہائی عقیدت، انتہائی احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، رفقاء محفل، معزز و محتشم سامعین کرام، گرامی قدرات، رفیقان ملت، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رب کریم کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہمیں مدحت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ثنائے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا موقع میسر آیا، اور ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں میں سب سے عظیم عظمت معراج النبی کا دن نصیب ہوا، اور اس دن آپ کے ذکر پاک کی قرات اور آپ کے ذکر خیر کی سماعت نصیب ہوئی. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کی قرات اور اپنے حبیب کے ذکر کی سماعت میں ہمیں ادب محمد فرمائے، اپنے محبوب کی ذات کا روب اور اجلال ہمارے دلوں پر ڈالے، اور اپنے حبیب کی ذکر کی قرات اور سماعت کی برکت سے دنیا و آخرت کی تمام پسپائی، ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور جس طرح اپنے حبیب کے ذکر کو اس نے بلندی عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی دونوں جہانوں میں عزت و شرف کی بلندی عطا فرمائے. اللہ کی گرامی، آج کی شب جس عظیم نسبت کے ساتھ منسوب ہے، یقیناً کوئی انسان اس کی گہرائی، اس شب کی اہمیت، یعنی آج کی وہ شب تھی 27 رجب کی رات ہجرت سے قبل کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ شرف عطا فرمایا, شرف کی اس بلندی پر اپنے محبوب کو لے گیا کہ عرشی فرشی سماوی عرضی کہکشائیں میرے حبیب کے تلوے تلے رہ گئی, اور اپنے حبیب کو اللہ نے اس پر بھی بلندی عطا فرمائی. اب اس سفر کی بلندی اور عظمت کی وہ بلندی کیسی تھی, یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا محبوب ہی جانتا ہے. فاضل بریلوی نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ یہ انسان کی وسعت ہی میں نہیں ہے کہ اس کے حق کو ادا کر سکے اور اس سفر کی روحانیت کو الفاظ کا جامع پہنا سکے, اور اس واقعے کے اندر اپنے محبوب کو جو خدا نے عظمت محمد فرمائی ہے اس کو جملوں میں الفاظوں میں کسی طریقے سے اس کی کما حق کو حکایت کر سکے, اس سے انسانیت عاجز ہے. بڑا خوب فرمایا کہ عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. یہ تو بلندی پر عرش ہے, لیکن احادیث میں آتا ہے میرے مصطفیٰ اس سے بھی عروج کر گئے, اس سے بھی بلند ہو گئے, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک, زمین سے آسمان تک, پھر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرا کی وادیوں کو تلوے تلے رونتے ہوئے لا مقام پر تشریف لے گئے اور اس عالم بالا سے بڑا ہو گئے. تو جناب ہر شخص پریشان تھا, ہر شے پریشان تھی, ہر سن ہر جہت پریشان تھی. بڑی خوب آپ نے ترجمانی فرمائی, اور واقعہ معراج کی حقانیت کو پانے کے لیے میں سمجھتا ہوں امام اہل سنت نے جتنا قریبی ذریعہ بیان کیا ہے یہ ذریعہ کہیں اور نظر نہیں آتا. بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ کسی شخص کو اس کا کیا امتیاز ہوگا, جو شے خود عروج پر تھی بلندی پر تھی وہ بھی آج مصطفیٰ کے بلند ہونے پر دنگ تھی. آپ کا استقرار کیا ہوگا, آپ کا مکان کیا ہوگا, آپ کا خیال کہاں پر ہوگا, آپ کہاں تک سفر کریں گے. فرمایا عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. یعنی عروج کی وہ گھڑی ہے, معاملات کی وہ گھڑی ہے. تقریباً 35 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان واقعہ معراج کو مختلف الفاظوں کے ساتھ مختلف کیفیات میں, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر عظیم کو بیان کیا تو تقریباً 35 کے قریب صحابہ کرام واقعہ معراج کے اعتراف کرنے والے ہیں, راوی ہیں, اور اس کو امت تک پہنچانے والے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار بے بہا معجزات عطا فرمائے, بلکہ آپ سر تپا مجسمہ معجزہ بن کر آئے, کیونکہ معجزہ عجز سے بنا ہے کہ جس کی نظیر نبی کے ہاتھ پر امور غیر عادی, نبی کے ہاتھ پر ایسا کام کا ثابت ہو جانا, یہ نبی کے وجود سے, نبی کے جملوں سے, نبی کے وجود سے, نبی کی کسی فکر سے, نبی کے کسی فعل سے, کسی ایسے کام کا ہو جانا جس کو عادتاً انسان نہ کر سکے, اور انسان اس کے سامنے عاجز ہو جائے اس کی نظیر لانے سے, اس کی طرح بنانے سے, اس کے مثل کام کرنے سے, جہاں انسانیت نبی کے اس فعل کی طرح فعل کرنے سے, نبی کی طرح کام کرنے کی, نبی کی اس طرح بولنے سے جب عاجز ہو جائے, تو جب ساری انسانیت عجز کے ساتھ سرنگو ہو جاتی ہے, اسی فعل عظیم کو جو نبی سے صادر ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. تو معجزہ جو ہے انبیاء کی دلیلیں ہیں, وہ نبی ہیں جو ان کا دعویٰ ہے, اور جو معجزہ وہ صادر فرماتے ہیں تو وہ دلیل ہے. لیکن نبی مسلم میں جس کے اشارات موجود ہے کہ 1400 سے قریب صحابہ تھے کہ جو پیاسے تھے ان کی سواریاں پیاسی تھی, میرے آقا نے پانی کا پیالہ منگا کر اس میں انگشتان کرم کو داخل کروایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی. یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو آپ کے گویا کہ ہاتھ سے جاری ہوا. حضرت موسیٰ نے پتھر پر آسا مارا اور اس سے چشمے پھوٹ پڑے, یہ بھی معجزہ ہے. لیکن پانی پتھروں سے ہی برآمد کیا جاتا ہے, اس کی نظیر کہیں پر مل سکتی ہے, لیکن مصطفیٰ نے جو اپنے وجود سے نہریں جاری فرما دی ہے یہ عادتاً کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی ایک تو معجزہ ہونا اور پھر سابقہ انبیاء کے مقابلے میں بھی انتہائی ممتاز ہو جانا, یہ میرے آقا علیہ السلام کا خاص ہے. اب ایک حضرت گرامی معجزات کی شک میں تو اللہ رب العزت نے آپ کو مرحمت فرمائے اور عظیم دلیلوں سے آپ کو گویا کہ بہرحمت فرمایا. یہ ساری آپ کی معجزات کی جو کڑی ہے کہ جس کے ذریعے آپ نے خدا کی دین کو منوایا, جس کے ذریعے آپ نے خدا کی وحدانیت کو منوایا, حضرت گرامی یہ عظیم معجزہ کا سلسلہ جو میرے محبوب کے وجود سے ثابت ہوتا رہا. کہیں اگر آپ یہ کہیں کہ اس معجزات میں وہ معجزے جو میرے آقا کے شائع نشان ہیں, کیونکہ آپ اگر انگشتان کرم کو کھول دیں اس سے نہریں جاری ہو جائیں, یہ بھی معجزہ ہے. کفار کے مطالبے پر اگر آپ زمین پر کھڑے ہو کر اپنے انگشت کریم کو اٹھائیں اور چاند آسمان پر گویا کہ پھٹ جائے, دو ٹکڑے ہو جائے, یہ بھی معجزہ ہے. مولانا کی رضا کے لیے اور ان سے محبت کے تقاضے کے لیے اگر ارادہ فرمائیں خیبر سے لوٹتے وقت تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے اور حضرت علی اپنی اثر کی نماز کو پڑھ لیں, یہ سارے معجزات ہیں. لیکن محققین کشاک اور صوفیہ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے, ہمارا یقین ہے, لیکن جیسے میرے آقا ہیں ویسے شاید نشان نہیں ہے, کیونکہ سورج آپ کے اشارے پر لوٹتا نہیں تو کرتا کیا, چاند آپ کے اشارے سے ٹوٹتا نہیں تو کرتا کیا, انگشتان کرم سے آپ نے پانی کا قلب فرمایا اگر پانی نکلتے نہیں تو ہوتا کیا, ابو جہل کی کنکریوں کی طرف اشارہ کر کے اس کو زبان عطا فرما دی اگر وہ کنکری کلمہ نہ پڑتی تو کرتی کیا, احد کا پہاڑ جب ہلنے لگا آپ نے ہلکی سی ایڑی لگائی اور احد کا پہاڑ رک گیا, آپ عزم فرماتے وہ رکتا نہیں تو کرتا کیا. لیکن حضرت گرامی کائنات کی تمام چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں آپ کے غلام اور کابن بنائی گئی تھی, یہ سارے معجزات تو ہیں, لیکن وہ معجزہ کہ جیسی عظمتیں میرے حبیب کی ہے ایسا کوئی کام ہوا ہو وہ کون سا معجزہ ہے. علماء نے فرمایا وہ دو ہیں, ایک قرآن مجید کا نزول ہے اور ایک دیدار الہی ہے. اب دیدار الہی کا انکار کر دیا جائے تو بچتا پھر کیا ہے میرا جی, دیدار الہی کا رب کریم کو دیکھنے کا انکار کر دیا جائے, ایک ہے انکار دلیل کے ساتھ, اور دلیل کے ساتھ اس میں کہ جس میں اقرار کا پہلو بھی نکلتا ہے, ایک یہ ہے کہ خامخواہ بغض کے دار کے لیے نہیں, یہ ایسی کوئی دلیلیں نہیں ہیں, نہیں یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. اس قسم کی جو بات کی جائے جس کا دلیل سے نقل سے عقل سے کوئی تعلق نہیں, جمہور صحابہ کا جو نظریہ ہے احادیث میں جس کی صراحت واضح ہے تو یہ تو سرکار کے شاید شاد ہے, اس لیے کہ جب امت خواب میں مصطفیٰ کو دیکھے تو وہ کرامت بن جاتی ہے, ان کے حق میں کرامت بن جاتی ہے. تو مصطفیٰ کو خیرات بانٹنے والے ہیں, جو انہیں دیکھ لے وہ خدا کی بارگاہ میں ممتاز ہو جاتا ہے, مصطفیٰ انہیں دیکھے تو مصطفیٰ مرتبہ لیتے ہیں, لیتے نہیں, مصطفیٰ کو جو کرامت ملتی ہے وہ خدا کی دیدار سے ملتی ہے. یعنی مخلوق کی کرامت یہ ہے, مخلوق کی ولایت یہ ہے, مخلوق کی برکت یہ ہے, اور مخلوق کے لیے عظمت اور رفت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کو دیکھیں, اور مصطفیٰ کی بزرگی یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں. مسلم شریف میں روایت موجود ہے, میرے آقا حضرت شیخ محدث علی الفلاح شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے مدارج النبوہ میں بھی اس کی تحقیق فرمائی, تمام علماء نے لکھا, لیکن اس عظیم عاشق رسول کا حوالہ میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جن کی زبان سے ہمیشہ سرکار کی تعریف ثابت ہوئی. حضور شیخ موقع الاعتراف شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ یوں تو سرکار کو 33 سے زیادہ معراجیں ہوئی ہیں, یعنی خواب میں آپ کو جو سیر کرائی گئی ہے اور حضرت عائشہ جو باتیں کر رہی ہیں اور آپ میں جو ارشاد ہے وہ بھی اسی معراج سے متعلق ہے کہ میں نے سرکار کے جسم کو اپنے قریب پایا. مان لیجیے کہ آپ کی روح چلی گئی ہو تو وہاں پر تمام شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ انعاد رکھنے والوں اور دیدار مصطفیٰ سے خواہ مخواہ تم انکار کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ جو دیدار الہی جس رات ہو رہا ہے, جس معراج میں ہو رہا ہے, وہ معراج جب ہوئی ہے تو سیدہ تو آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھی, کیونکہ سیدہ کے ساتھ نکاح کی رخصتی جو ہوئی ہے وہ تو ہجرت کے بعد ہوئی ہے, اور اجماع کے ساتھ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 33 سے زیادہ معراجیں جو میرے مصطفیٰ کو ہوئی ہے وہ خواب میں ہوئی ہے. کائنات ملکوت السماوات والارض رب نے دکھایا, کائنات کے جلوے دکھائے, بار بار خواب میں اپنا دیدار بھی کروایا ہے, بار بار اپنی ذات کا مشاہدہ بھی کروایا ہے, لیکن ایک الگ فرق معراج تھی کہ جس میں جسم اور روح کے ساتھ, جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں آتا ہے, سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں آتا ہے کہ جس میں محبوب رب کریم لے گیا اور اس رات اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مستفیض فرمایا. اس رات نہ سرکار حضرت عائشہ کے گھر میں تھے, نہ حضرت عائشہ آپ کے گھر میں تھی, بلکہ آپ تو مولا علی کی بہن حضرت ام ہانی کے ہر آرام فرما رہے تھے. یہ خام اصل کے محبت بنایا جاتا ہے کہ 33 معراجیں جو ہیں, 33 سے زیادہ معراجیں جو ہیں کہ جس میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی زیارت کرتے ہیں، ملکوت السماوات والارض دیکھتے ہیں، یہ مسلم شریف کی کتاب ایمان کی ابتدائی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے اکثر پڑھتا بھی رہتا ہوں. مصطفیٰ کریم مصلی پر بیٹھ کر مسکراتے ہیں، آنکھیں بند ہیں، چہرہ قبلے کی طرف ہے، آنکھیں بند ہیں، چہرہ قبلے کی طرف ہے، اور سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی اور چہرہ قبلے کی جانب کر لیا، آنکھیں بند ہیں اور نہ کسی سے بات کی، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا. ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، سرکار مصلی پر نماز کے لیے تیار ہوئے، اقامت رہ گئی، نماز پڑھائی، نماز کے بعد کسی سے بات نہیں کی، پھر اسی طرح قبلے کی جانب چہرہ کر کے آنکھیں بند کر لی، یہاں تک کہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اثر کا وقت ہو گیا. اثر کی اذان دی گئی، سرکار علیہ السلام نماز کے لیے تیار ہوئے، حضرت بلال نے اقامت کی، سرکار نے جماعت کرائی. اب اثر پڑھنے کے بعد سرکار نے پھر چہرہ قبلے کی جانب کر لیا، آنکھیں بند ہیں اور خاموشی. اب میں مغرب کا وقت آ گیا، صحابہ اکرام میں یہ بات چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ کیا ہو گیا، آج مزاج پاک پر کوئی بات گرا گزری ہے؟ نہیں نہیں، آج رب کریم اپنے اسرار و حقائق سے اپنے محبوب کے سینے کو شرح فرما رہا ہے. یہ خاموشی جو مصطفیٰ کا تلسم جو ہے وہ بھی ایک راضی الہی ہے، یہ خاموشی جو ہے وہ بھی راضی الہی ہے، سرکار کا آرام فرمانا وہ بھی راضی الہی کے تحت ہوتا ہے، سرکار کا بول دینا وہ بھی راضی الہی کے لیے ہوتا ہے، سرکار کا کسی کی طرف نہ دیکھنا وہ بھی اسرار ربانی کے تحت ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر کہنا کچھ نہیں صرف دھیمی مسکراہٹ سے مسکرا دینا وہ بھی راضی الہی کے تحت ہوتا ہے. جنگ عہد لڑی جا رہی ہے، جنگ عہد لڑی جا رہی ہے، اکرما بن ابی جہل، اکرما بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرما، ایک صحابی کے سینے پر چڑھ گیا اور تلوار اٹھا کر ان کے سینے میں وار کیا، یہاں تک کہ وہ صحابی شہید ہو گئے. میرے مصطفیٰ نے دور سے دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، کہا کچھ نہیں، دھیمی سی مسکراہٹ کی. اب جو سمجھدار صحابہ تھے، جو قرب میں رہتے تھے، جو اکرام کو جانتے تھے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا مولا علی، سیدنا ابو بکر، سیدنا عثمان، یہ صحابہ اکرام کو خاموش ہو گئے کہ نہ جانے اس میں کیا راز پنہا ہے. کبھی جب مائل و کرم ہوں گے اس ادا کو پوچھیں گے کہ حضور آپ نے گویا کہ عہد کے اندر اس صحابی کو موت میں دیکھتے ہوئے، شہادت کو دیکھتے ہوئے، حضور آپ نے مسکرایا کیوں؟ لیکن جو صحابی کے لواحقین تھے ان سے رہا نہ گیا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا تو بھائی آپ کے دین کے لیے نشاور ہو گیا، جان اس نے دے دی، حضور آپ مسکرا رہے ہیں، یہ مسکراہٹ کا راز کیا ہے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ اب مصطفیٰ اظہار فرمائیں گے. سرکار نے فرمایا میں اس کے درد پر نہیں مسکرا رہا، میں اس کے درد پر نہیں مسکرا، ایک جملہ نہیں بولا ہے، صرف مسکرایا ہے، ایک جملہ نہیں بولا. وہ دونوں لڑ رہے ہیں، کافر سینے پر چڑھا ہوا ہے، مسلمان زمین پر ہے، اس نے مسلمان کو شہید کر دیا، اب چاہیے افسوس کے، لیکن مصطفیٰ کی مسکراہٹ بھی اسرار ربانی کی ترجمان ہوتی ہے. سرکار نے صرف مسکرایا ہے. اب وہ لواحقین جا کر کہتے ہیں حضور آپ نے مسکرایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں غم میں نہیں مسکرا رہا، میں اس کی تکلیف میں نہیں مسکرا رہا، میں تو قاتل اور مقتول کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں، میں تو قاتل اور مقتول کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں. عرض کی گئی حضور وہ کیسے؟ فرمایا مجھے مسکراہٹ ایسے آ گئی، میں نے اس لیے تبسم کیا کہ جناب میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جنت میں یہ شہید ہے وہی جنت پر سینے کو جو چڑھا ہوا ہے وہ بھی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ ابو جہل کا بیٹا کہ جناب جو اس وقت عہد میں ایک صحابی کو شہید کر رہا ہے، کس کو پتا تھا کہ وہ مر جائے، زندہ رہے، بھاگ جائے، اسی جنگ میں مر جائے، کس کو پتا تھا؟ لیکن مسکراہٹ جو سرکار کی تھی، پردے ہٹا دیے گئے، ایک امام کی تقدیر جو لوہے محفوظ پر سبق تھی، وہ صحابہ کی نظر وہاں پر پہنچی اور آپ نے شاہ فرمایا میری مسکراہٹ تو عجیب فلسفے پر ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جنگ میں، اور آپ نے دیکھا کہ پتہ ہے مکہ میں ایک امام نے اسلام لے آئے. تو میرے آقا کے اسرار رموز آپ کا نہ کہنا، لوگ اس پر اعتراض کر دیتے، سرکار سے سوال ہوا، سرکار نے جواب نہ دیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھ اس بارگاہ کو، اس بارگاہ کی حیثیت آپ کو پتا نہیں، تو نہ آپ عالم کہلانے کے مستحق ہیں، نہ آپ پر درس قرآن دینا جائز ہے، نہ درس حدیث جائز ہے. کہ جس بارگاہ کو آپ عام شخص کی بارگاہ سمجھے، کہ سرکار کے پاس ایک صحابی آئے، سوال کیا، حضرت عائشہ سے متعلق کیا، یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے جواب نہ دیا، اور جواب نہ دینا اس بات کی دلیل تھا کہ آپ کو علم نہیں تھا. الحیاذ باللہ، یہ بیچارے علم سے بالکل عاری لوگ ہیں، انہوں نے ذات مصطفیٰ علیہ السلام و سلام کو عشق و محبت سے نہیں دیکھا، دلائل کے انداز میں نہیں دیکھا. وہ مہارا نگرانی ایک حدیث نہیں، سینکڑوں حدیث موجود ہے جس میں یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ہر لہجہ ہر لمحہ خدا کے اسرار کی کسی کڑی کو کھول رہا ہوتا ہے، اور اس کی ترجمہ ہوتا ہے. حضرت گرامی یہاں پر یہ بات عرض کرنا تھا کہ جب سرکار نے عصر کی نماز پڑھا دی اور چہرہ جو ہے کہ قبلے کی جانب ہے, صحابہ میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ کچھ ہونے والا ہے. صحبت میں بیٹھتے ہیں نا, وہ کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ چہرہ پڑھ رہے ہیں, وہ دل سے لے رہے ہیں. مصطفیٰ نے ان کے دل کو اپنی محبت کی کتاب بنائی ہوئی ہے, وہ خشک نہیں ہے. مصطفیٰ کی محبت سے ایسے تر ہیں کہ جس طرح ان کا ظاہر عاشق ہے اسی طرح ان کا باطن بھی عاشق ہے. کہ صدیق اکبر نے تصدیق کی, یہ دیوانگی کی کامل دلیل نہیں ہے, یہ اخلاق کی کامل دلیل نہیں ہے. آج دیدار الہی کو نہیں مانتے. میں نے کہا یہ شخص اگر کھڑا ہوتا ہے یہ ساری باتیں صدیق اکبر کے سامنے کرتا تو میرے خیال میں وہی جواب دیتے جو اپنے بیٹے عبد الرحمان کو انہوں نے دیا تھا. یعنی ابو جہل آ کر جب یہ بات کہے اور کہے کہ کیا آپ اس بات کو مان لیں گے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کافر بول رہا ہے. سر جی بول سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. سر جی بول سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اور حدیث ضعیف کب ہوتی ہے؟ کہ جب اس کا بیان کرنے والا کمزور حافظے والا ہو, بات کو بدلنے والا ہو, ایک بات کو دوسری بات میں ملانے والا ہو, ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے میں ملانے والا ہو. اور سب سے بڑی بات کہ جب اس کا عقیدہ خراب ہو, تو جب اس کا عقیدہ خراب ہوگا اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو وہ حدیث ضعیف نہیں من گڑت ہو جائے گی. اس لیے کہ اتنا بڑا جھوٹا آدمی جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے وہ دین کی کیا ٹھیک بات ہمارے سامنے کرے گا. لیکن حضرت گرامی آپ دیکھیں ابو جہل سے بڑا کافر کون ہوگا جس کو ڈائریکٹ کافر کہنا جائز ہے, جو نشے قرآنی سے کافر ہے, جو گویا کہ نشے شریعہ سے کافر ہے, جس کو کافر کہنا, ابو لہب کو کافر کہنا, ڈائریکٹ نام لے کر کہنا شریعت مطالعہ نے جائز رکھا ہے. اس قدر بدبخت اور شکی کافر شخص ہو اور وہ آ کر کوئی روایت پیش کرے, آپ ذرا عقل کے پیمانے میں ٹکول کے دیکھیں کیا وہ بات قبول کرنی چاہیے؟ کہ بھائی عام جھوٹا آدمی اگر ایک بات کر دے تو نہیں مانی جائے, لیکن یہ تو کافر بھی ہے, جھوٹا بھی ہے, اور ابو جہل بھی ہے, جاہلوں کا باپ بھی ہے, اور باتوں کو خراب کرنے والا نبی کا دشمن ہے. اس سے تو کسی صورت میں خبر نہیں لی جائے گی, اس سے تو کسی صورت میں روایت نہیں لی جائے گی, اس سے تو کسی صورت میں گویا کہ کوئی حدیث نہیں لی جائے گی. لیکن اللہ کی نگرانی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے ذرا یہ بتاؤ کہ رات کے مختصر سے حصے میں کوئی مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے اور وہاں سے لوٹ کر آ سکتا ہے, آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے ہمیں طرز عمل بتایا, تعلیم کا ادب بتایا, تبلیغ کا ادب بتایا, اور بتایا کہ ڈائریکٹ کسی چیز کو حرام مت کہہ دیا کرو, نہ کہہ دیا نہ مت کرو, بلکہ عقل سے سوچا کرو ایسی چیز ممکن ہے کہ نہیں ہے. پہلے سوچا کرو, لگ اٹھا کر ایک ہی بات میں اس کو بدت مت کہہ دیا کرو, ناجائز مت کہہ دیا کرو, بولنے سے پہلے تول لیا کرو کہ یہ کام ممکن بھی ہے کہ نہیں. صدیق اکبر نے اس کو تولا اور ذہن میں سوچا, فرمایا ممکن تو ہے, کوئی بھی جا کر آ جا, ممکن تو ہے. فرمایا لیکن یہ بتا کہتا کون ہے یہ بات؟ بولے نہیں آپ فتوا لگانے اس پر, ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, بتا کہتا کون ہے؟ فرمایا بات تو تو کر رہا ہے لیکن کہتا کون ہے؟ آپ کے حبیب کہتے ہیں, آپ کے دوست کہتے ہیں, آپ کے نبی کہتے ہیں. اب وہ فضائل نبی بیان کر رہا ہے ابو جہل, وہ بیان کر رہا ہے. اب چاہیے تھا سیدنا صدیق اکبر کو اٹھتے اور سرکار کے پاس جاتے اور تائید لیتے اس کی کہ حضور واقعی ایسا ہوا ہے, کیونکہ تو کافر ہے, اس کی روایت تو بالکل قابل رد ہے, کسی صورت میں اس کی روایت جو ہے کہ قابل قبول تو سرے سے ہے ہی نہیں, اس سے کیا روایت لینا؟ اور یہ تو استاذ رسول ہے, یہ کس بات کا دعوے دار ہے کہ جناب اس سے روایت نہیں جائے؟ فرمایا کہ اگر یہ میرے محبوب کہتے ہیں, اس سے بڑی بات بھی کہتے تو ابو بکر اس کو مان لیتا, ابو بکر اس کو مان لیتا. اب یہ کہنا تھا حضرت گرامی کہ رب کریم نے اعلان فرما دیا, تفسیر ابن کثیر عمار دوسری ابن کثیر لکھا کہ اسی وقت جبریل امین آپ کو پیغام لے کر آئے کہ محبوب آج آپ کے غلام ابو بکر نے آپ کے دیدار اور معراج کی تصدیق کر کے خدا کو خوش کر دیا ہے. سچ تو پہلے بھی بولتا تھا وہ, سچ تو پہلے بھی بولتا تھا, صدیق تو پہلے بھی تھا, لیکن محبوب اس نے دشمن رسول کے منہ پر عظمت رسول کو قبول کیا ہے, اور جو دشمن رسول کے منہ پر عظمت رسول کو قبول کرے خدا کو ایسا سچا پسند ہے. پر میں آج سے ابو بکر اصدق الصادقین ہے, میری امت میں سب سے زیادہ سچی ہوں. تو ایسا تو نہیں تھا نا کہ صدیق اکبر پہلے معاذ اللہ سچ نہیں بولتے تھے, سچ بولتے تھے, لیکن آج انہیں سچا کیوں کہا گیا کہ دشمن رسول اور عظمت رسول کی بات ہے؟ دشمن عظمت کی بات کر رہا ہے اور محب کا تقاضا کیا ہے، غلام کا تقاضا کیا ہے. امتی کو چاہیے کیا میرے دوستو، امتی کو یہ چاہیے کہ اگر بعض وہ محبوب کی فضائل کی کر رہا ہے تو اس کو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ وہ محبوب کی فضیلت میں ہو رہی ہے، تو اس کو قبول کر لینا. آپ نے دلیلیں نہیں بھگائی. آج کہہ دیا انگوٹھا چھو لیا، کہتے ہیں جناب یہ کیوں چھوما آپ نے؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول کے نام پر چھوما، اللہ کے رسول کے نام پر چھوما. بولے کہاں لکھا ہوا تھا؟ میں نے کہا صدیق اکبر کی جماعت کو بنائی عقیدہ نہیں آیا تمہیں، اس لیے کہ صدیق اکبر کو جب ابو جہل نے یہ کہا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا سفر کر کر آ گیا، تو آپ نے یہ نہیں بنا کہ رخوں میں دلیل لے کر آتا ہوں، بلکہ اس نے عظمت رسول کی بات کی تھی، تو آپ نے اس عظمت کو قبول کر لیا اس نیت کے ساتھ کہ ساری عظمتیں مصطفیٰ کے لیے ہیں، اس عظمت کے بھی مستحق خدا کے محبوب ہیں. تو اب انگوٹھا چوم لیا، کہتے کہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا یہ نبی کے نام پر چوما جا رہا ہے، یہ دلیل کافی نہیں؟ کیا اس کے جائز ہونے کے لیے یہی کافی نہیں کہ یہ نبی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ عجیب مسلمان ہے آپ، مجھ سے کہتے ہیں کہ ابھی کے مسجد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ جائز نہیں، یہ ناجائز، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ کسی بزرگ کے لیے یا کسی جناب چودھری صاحب کے لیے نہیں، اللہ کے محبوب کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے، تعلیم کیا جا رہا ہے. کہ جی کھڑے ہو کر نبی پر سلام پڑھنا کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا یہ نبی کی تعظیم میں کیا جا رہا ہے، کیا اس سے بڑی بھی کوئی دلیل چاہیے آپ کو؟ کیا اس عمل کے لیے کہ کیا نبی کے لیے جا رہا ہے یہ بھی دلیل چاہیے؟ اوہ میں نہیں سمجھ پایا کہ آپ نے شریعت کہاں پڑھی ہے، تعلیم کہاں حاصل کی ہے، کہ جو کام نبی کے لیے کیا جائے اگر اس پر بھی دلیل مانگی جائے تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ جناب سب سے بڑی دلیل شریعت میں ہوتی ہے کیا ہے، سب سے بڑا عمل ہوتا کیا ہے؟ حضرت کرامی تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ فیصلہ کیا کہ آج تو ایراد ضرور ہے، اور 33 معراجوں میں سے 33 سے زیادہ معراجوں میں سے ایک معراج یہ ہے. اب ایک ایک صحابی غور سنیں، ایک ایک صحابی جرت کرتا کہ آگے جاؤں اور حضور سے یہ بات پوچھوں، لیکن کوئی جرت نہیں کر پاتا. دیکھیے جو چہیتا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی جرت کرتا ہے. کٹان کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ وہ آگے بڑھے، وہ اتنے چہیتے تھے میرے آقا کے کہ اشرم بشرا میں سے ہیں، سابق الاولون میں سے ہیں، اول اسلام لانے والوں میں سے ہیں، چھٹا نمبر آتا ہے ان کا. اور یہ سرکار کے گھر آنا جانا اتنا تھا، یہ صحابہ ان کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے، یعنی اتنے میرے آقا ان سے پیار کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ مسعود ان سے صحابہ نے کہا کہ تم آگے جاؤ. ابھی کہتے جب میں آگے پہنچا اور میں سرکار کے دائیں ہاتھ کے قریب ہو کے سرکار کے چہرے کو دیکھنے لگا تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار مسکرا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور سرکار مسکرا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی آنکھیں چشمان کرم کو کھولا تو کہتے ہیں میں نے سر مقدس کو جھکا کر پوچھا حضور آج مزاج پاک میں کیا ہے کہ آج آپ نے صبح سے لے کر شام تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کسی سے بات کی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ آج رب کریم مجھے صبح ہی سے میدان محشر میں سیر کرا رہا ہے، میدان محشر میں سیر کرا رہا ہے. فرمایا کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہے، مسلم بخاری سب میں ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ جنت میں چلا ہے جانے کے لیے، اب وہ جہنم میں گرا. اس نے کہا یا اللہ مجھے کنارے پر لگا دے، کنارے پر بٹھا دے، مولا میں تیری نعمت سے بیرمند ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو آدم کی اولاد ہے، اگر میں تجھے کنارے پر بٹھاؤں گا پھر تو دوسرا سوال کر دے گا. وہ کہے گا مولا میں کوئی اور سوال اس سے نہیں کروں گا. اب یہ کہنا ہے اور یہ بات کرنی ہے کہ رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آؤ اس کو بٹھاؤ یہاں پر. اب کنارے پر بٹھا دیا گیا، چہرہ اس کا آپ کی طرف ہے، تھوڑی دیر سکون پانے کے بعد آگ اس سے تو نکل گیا، اب چہرہ آپ کی طرف ہے تو منہ جلنے لگا. کہنے لگا یا اللہ وہ درخت نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے سایہ بھی ہے، مجھے اجازت دے کہ میں وہاں چلا جاؤں، اس سائے میں بیٹھ جاؤں. رب کریم نے کہا تو آدم کی اولاد ہے، میں نے تیری ایک بات مانی تو پھر جھٹ سے دوسرا سوال کرتا ہے. وہ کہے گا مولا آج تو دنیا تیری نعمتوں سے بہر مند ہو رہی ہے، مولا مجھے کھسکنے کی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں؟ اس کی آج بھی رب کو بھا جائے گی، رب کی قدرت کو بھا جائے گی. رب کہے گا چلو آگے کر دو. اب آگے کر دیا گیا، اب اسے آگے ایک اور درخت نظر آیا جس کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے. وہ کہنے لگا مولا کیا میں اس چشمے کے قریب ہو جاؤں کہ جس کے قریب ہو کر میں پانی بھی پیوں؟ رب فرمانے لگا کہ کیا ہے تجھے؟ تو آدم کی اولاد ہے، ابھی میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تیری بات اگر پوری کر لی جائے، مراد کو سن لیا جائے تو پھر تو کوئی سوال جھڑ دے گا. وہ کہنے لگا مولا تیری رحمتوں سے ساری دنیا بحرمند ہو گئی، مجھے صرف پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان تھا. اب اس کو لا کر جنت کے قریب کر لیا گیا. اب جیسے اس نے پانی پیا تو جنت کی دیواریں اسے نظر آنے لگی, وہ محل جو ہے جنت کا وہ نظر آنے لگا, اور اس میں جنتی گنگنا رہے ہیں, ان کے نغمے کی آواز اس کے کانوں میں آنے لگی, ان کے غنا کی آواز اس کے کانوں میں آنے لگی. غنا یہاں پر اپنے ناجائز رکھا, جنت میں جائز رکھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غنا یعنی وہ گانا جو تنگ کے ساتھ ہوگا, جو طبیعت کی حلاوت کا ذریعہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت سے اتنے سرور کے ساتھ ہوگا کہ اگر ہورے پہلے آسمان پر آ کر اسے گنگنانے لگے تو زمین والے سارے مدہوش ہو جائے اور زمین پر گر جائے. یعنی وہ سرور جنت کے نغموں کا یہ ہوگا. جب یہ سننے لگا وہ سرور تو وہ اب جنت کی دیوار کے قریب جا کر کھڑا ہے, کتنے مرتبہ کریم کہتا ہے اندر جانا ہے. اس سے پہلے یہ کہتا کہ ہاں جانا ہے, رب کریم نے فرمایا کہ تیری دنیا کتنی بڑی تھی. اس نے کہا مولا میرا گھر 80 گز کا ہے مثال کے طور پر, تو دنیا کتنی بڑی ہوگی. اللہ نے فرمایا اگر اس سے بڑی زمین تجھے جنت میں دے دی جائے تو تیرا کیا خیال ہے. اب وہ تھوڑا بھوکلا گیا کہ پہلے تو ہلنے پر ڈانٹ دی جا رہی تھی, پہلے ہلنے پر ڈانٹ کھلائی جا رہی تھی, اب تو جنت بھی دی جا رہی ہے اور دنیا سے بڑی دی جا رہی ہے. تو وہ کہنے لگا مولا ہوں تو میں بندہ لیکن تو رب ہے اور مجھ سے استحضاء کرتا ہے. مولا یہ تجھے زیر نہیں دیتا. رب کریم فرماتا میں استحضاء نہیں کرتا, جا جنت کے اندر اور جا اور خود اپنا گھر دیکھ لے. اب وہ جنت کے اندر گیا اور اپنے گھر کو دیکھنے لگا. ٹھیک اس سے تقریباً 23 سال بعد اسی حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں کو لکھوا رہے ہیں. یہ بخاری مسلم شریف میں آئی. فرمایا کہ ایک دن وقت تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کے وقت کسی سے بات نہیں کی, زہر کے وقت نہیں کی, عصر کے وقت نہیں کی, یہاں تک کہ وقت لمبا ہو گیا. میں سرکار کے قریب گیا, میں نے سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے. سرکار نے سارا واقعہ مجھے بیان کیا اور سارے شاگردوں کو لکھوایا. اس کے بعد خاموشی سے آپ نے مسکرایا. شاگرد سمجھے نہیں, کیونکہ اب یہ سرکار کی صلاۃ والسلام کی بات نہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات ہو. یہ اپنے شاگردوں کو حدیث لکھوا کر مسکرا رہے ہیں, وہ سمجھے نہیں. آپ نے اپنے شاگرد مسلم شریف میں موجود ہے, آپ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں تم دیکھ نہیں رہے میں کچھ کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں حضور ہم دیکھ رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں. تو کہا مجھ سے پوچھو نا میں کیوں مسکرا رہا ہوں, سوال کرو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے ہاں ہاں حضور من مت حق تھا آپ کیوں مسکرا رہے ہو. فرمان میں نے بھی میرے آقا سے سارا واقعہ سننے کے بعد پوچھا تھا, حضور واقعہ تو ٹھیک ہے مما صحیح یا رسول اللہ, حضور آپ مسکرا بھی رہے تھے, حضور آپ مسکرا بھی رہے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا وہ جنتی جنت کے اندر رقص کر رہا تھا اور دیوانوں کی طرح جھوم رہا تھا, رب کریم اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. دہت کو نہیں دہ کے اندر آئے بھی میں رب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. تو اگر آپ گرامی یہ دیدار کی کتنی شرط والی بات ہے اور کتنی براراس کی حدیث ہے کہ دہت کو مل رب العالمین, میری یہ مسکراہٹ رب العالمین کی دہت کے ساتھ تھی. جو اپنے مسلے پر بیٹھ کر رب کے دہت کا مشاہدہ کر رہا ہو اور جسے اہتمام کے ساتھ بلایا جائے وہ دیدار سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب اس میں انکار کی کون سی دلیل ہے. اور اس میں میرے آقا فرماتے ہیں من دہت رب العالمین, رب اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے. یعنی تشبیہ پیش کی ہے جو متشابہات لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھ کر مسکرایا, اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آقا کو دیکھ کر مسکرایا. یہ پوری حدیث آپ نے گویا کہ وہاں پر بیان فرما دی. تو میرے دوستو یہ 33 معراجوں میں سے ایک وہ عظیم معراج کا پہلو ہے کہ جس میں ایک نہیں سینکڑوں معراجیں موجود ہیں. ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مشاہدے کا ذکر جو خواب میں فرمایا. فجر کے وقت سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ فجر پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھ کے بتا تم نے کیا خواب دیکھا, تم نے کیا دیکھا, تم نے کیا دیکھا. ہر ایک کی بات اٹھا کر اس کی تعریف میں آتا فرما دیا کرتی. لیکن ایک دن حضرت بلال کہتے کہ آنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ قریب تھا کہ فجر کا وقت چلا جائے گا. سرکار جلدی سے آئے, بس اتنا وقت تھا کہ سرکار نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر میرے آقا متوجہ ہوئے, فرمایا تم نے پوچھا نہیں مجھ سے آج یہ آنے میں تاخیر کیسے ہوئی. میں پہلے عرض کر رہا تھا اس پر پوری مفصول تقریر ہو سکتی ہے کہ میرے آقا کی زندگی کا ہر لہجہ اسرار ربانی کا ترجمان ہے. اب دیکھیں یہ آنے میں تاخیر ہے. کیا تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میرے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا حضور کیوں ہوئی؟ فرمایا آج میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوا تھا.
فرمایا جب میں امت کے حضور جا رہا تھا تو بڑی جماعت کے فرشتے آپس میں مخاصمت کر رہے تھے, مباحثہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ میں رب کے قریب پہنچا. صحابہ نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے؟ فرمایا رائے تو ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا ہے. تو فرمایا کہ رب نے آپ سے پوچھا کیا تھا یا رسول اللہ؟ فرمایا رب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ وہ بڑی جماعت کے ملائے اعلیٰ کے فرشتے, بڑی جماعت کے فرشتے محبوب کس معاملے مخاصمت کر رہے تھے, مباحثہ کر رہے تھے. میں نے عرض کی اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے, مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کس بات میں مخاصمت کر رہے تھے. پھر صحابہ نے پوچھا حضور پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرا یہ کہنا تھا کہ میرے دونوں شانوں کے درمیان, بین الصدیہ, کہ میرے دونوں شانوں کے درمیان میرے رب نے اپنے دست قدرت پر رکھا. فرمایا کہ دونوں شانوں کے درمیان رب نے اپنے دست قدرت کو رکھا, اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے کلیجے میں محسوس کی. فرمایا کہ رب کے دست قدرت کی, اللہ ہاتھ سے پاک ہے, وہ اکرام و عزت اور علم کی بارش کی بات ہے. فرمایا کہ جب رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا, اس کی تسکین مدد کو پردہ بین کٹیا, میں نے اس وقت اس کے ٹھنڈک کو اپنے جگر میں اور دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کیا. فرمایا اس سے ہوا کیا یا رسول اللہ؟ ابن ماجہ میں ہے, فرمایا اس ٹھنڈک کی برکت یہ تھی, فتجلا لکل شیء, کائنات کا ذرہ ذرہ میرے لیے روشن ہو گیا. ترمذی میں الفاظ فعلین کو معافی سماوات برن, زمین آسمان نے جو ساری چیزیں تھی سب کو میں نے جان لیا. تو جناب جو خواب میں رب بلائے اور اپنا دیدار کرائے اور دیدار میں کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرما دے, اور جہاں بلا کر اپنی زیارت کو بلا حجاب دکھا دے, تو وہاں پر علم کے کیسے چشمے پھوٹے ہوں گے. اب اس کے بعد اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تعریف پر کوئی تعجب کرے یا اس میں کنجوسی کرے یا اس میں بخل کرے, وہ کس روش پر جا رہا ہے؟ اس بھائی کو یہی درخواست ہے کہ لاؤ کرا, نبی کی تعریف کر, کس میں ہی فائدہ ہے؟ نبی کی تعریف نہ کرنے میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہے, تعریف کرنے کے سوائے فائدے کے کچھ نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آ ہمارے ساتھ شریک پر ہو جا اور مل کر پڑھنا شروع کر دے اسی بات کو کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. حضرت گرامی سفر معراج پر مختصر سی میں نے بات کی, اب چیدہ چیدہ تھوڑا سا آگے لے کر چلتا ہوں. رب کریم نے, میں نے اس پر گزشتہ دفعہ بھی تقریر کی, تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئی, اس دفعہ میں تھوڑے اختصار سے پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. رب کریم نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات, 15واں پارہ شروع ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی, سبحان الذی اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو, اپنے عبد خاص کو, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, یہ لام کے اوپر جو تنوین ہے, دو زبر جو ہیں, یہ قلت کے لیے ہے اور تعلیم کے لیے بھی ہے, یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں, رات کے تھوڑے سے حصے میں, کتنے تھوڑے سے حصے میں, یہاں پر ہمارے بھائی یہاں پر قصیدہ بھی پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے, کہ ابھی زنجیر ہل ہی رہی تھی اور بستر میں گرمی چھوڑی بھی نہ تھی, وضو کے پانی میں جگہ نہ چھوڑی اور مصطفیٰ کریم آ گئے. ایک کہنے لگے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب آسم بن بر کیا پلک جھپکنے میں تک لا سکتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے آدمی کبھی کب لائیں گے تب جائیں گے قطر کو, میں آپ کی خدمت میں وہ تخت لاؤں گا کہ جو 2 ماہ کی مسافت پر پڑا ہوا ہے, یہ بعض روایت کے مطابق 3 ماہ کی مسافت پر پڑا ہوا ہے, وہ تخت لاؤں گا جن نے کہا کچھ گھنٹے لگیں گے. آصم بن بقیہ جو ولی کامل تھے, حضرت سلیمان کے شاگرد تھے, انہوں نے کہا جی میں لاؤں گا, کب لائیں گے تب جائیں گے قطر کو, آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت آ جائے گا. آصم بن برقیا پلک جھپکنے میں تخت لے آئے اور وہ صاحب کا اگلا حصہ ہو, وہ محال نہیں ہے. تو مصطفیٰ کریم نبیوں کے نبی ہے, وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے دنیا کی سیر کر کر آ جائے تو یہ بھی بعید نہیں ہے, یہ بھی بعید نہیں ہے. سائنس ایک رہنمائی کے لیے ہے, اس کے اصول رہنمائی کے لیے ہے, اس کے اصول اٹل نہیں ہے, وہ ایک اندھا ہے جو لاٹھی لے کر چل رہا ہے. سائنس کی مثال ایک اندھے کی ہے کہ جو لاٹھی لے کر چل رہا ہے, سائنس منزل نہیں بتاتی، منزل محمد رسول اللہ بتاتے ہیں،
منزل محمد رسول اللہ بتاتے ہیں۔ سائنس منزل کو تلاش کرتی ہے۔
پہلے نہ جانے کیا کیا سائنس کتابیں تھے، آج سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو حیران کن، لیکن آج جدت کے ساتھ پہلے سارے فارمولے اور ان کی تھیوریاں جتنی بھی ہیں سب کو منسوخ کر دیا گیا۔ جدت ہوتی چلے جا رہی ہے کہ انسان پرواز کیسے کرے گا، انسان نکلے گا کیسے، لیکن راکٹ کو یاد کر کے چاند کے سطح پر کوشش کر کے سارے سابقہ دعووں کو غلط ثابت کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ خاص قسم کی قوت کے ذریعے انسان زمین کی احاطے سے باہر جا سکتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ راکٹ پر تشریف نہ لے گئے، براق پر گئے۔ براق، برق، برق، بجلی۔ بجلی کے بارے میں سائنس کے یہ متفقہ اصول ہے کہ بجلی ایک سیکنڈ کے اندر زمین 300,000 کلومیٹر سے لے کر اس سے بھی زیادہ کی سیر کر سکتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر۔ حضرت گرامی جی، ابھی کل بارش ہوئی ہے، اس میں آپ بجلی کا نظارہ دیکھ سکتے تھے کہ نہ کوئی تھرمامیٹر ہے سائنسدانوں کے پاس کہ جناب اس کو ادما سکے، اس کو دیکھ سکے، اس کی طاقت، اس کے شکل، اس کی قوت کو برداشت کر سکے۔ حضرت گرامی، یہ قدرت کے نظارہ ہے۔ سب کہتے ہیں عربی بجلی میں، اور سرکار جس پر سراب تھے، میرا پاس ہمارا براق تھا، یعنی بجلی سے بھی مبالغہ، اور اس کی طاقت اور تاثیر یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی پہلا قدم وہاں پڑتا۔ یعنی وہ تو بجلی ہے، اس کی نظر کہاں پڑتی ہوگی؟ آپ کی نظر آسمان میں پڑ جاتی ہے، آپ سر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی نظر آسمان پر پڑ جاتی ہے۔ تو براق وہ بجلی سے، بجلی سے بھی کئی گنا زیادہ طاقت رکھنے والا، اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ اور مصطفیٰ فرماتے جہاں اس کی نظر جاتی تھی پہلا قدم وہیں جاتا تھا۔ اب اس کو اس انداز میں لے لیں کہ جناب اگر ریائی فلائٹ کے اوپر، کیونکہ اس کے بانی سر سید صاحب تھے اور وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے، تو اگر ان کو بٹھا کر روانہ کر دیا جائے تو کیا ان کے جسم کے کوئی آزاد باقی رہیں گے؟ جب جھاڑ کی پرواز کو پکڑے گا اور زمین سے اٹھے گا فضا کی طرف، اس ہوا کے پریشر سے اور اس طاقت کے سامنے کے یہ رک پائیں گے؟ نہیں رک پائیں گے۔ لیکن میرے امام نے حد فرمایا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں۔ ارے گماں سے گزرے گزرنے والے، میرے مصطفیٰ براق پر تھے، ہوائی جہاز پر نہیں، براق پر تھے، اور جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہلا قدم آتا تھا۔ جسم بکھرنا تو درکنار ہے، امامے کے شملے پر بھی سلور نہیں آئی تھی، امامے کے شملے پر بھی سلوٹ نہیں آئی تھی۔ اس لیے میرا امام کہتا ہے یہ تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل کو کہو کہ صرف سر جھکائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا دیں۔ گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں تو خود پڑے ہیں جہد کو لانے، کسے بتائے کہاں گئے؟ بڑی بڑی بھی نے عقیدہ دیا کہ مصطفیٰ کے اس معجزے کو اگر عقل سے سمجھ لو تو یہ معجزہ نہ رہا۔ معجزہ تو کہتے اس کو ہے کہ انسانیت اس کی نظیر، اس کی تمثیل، اس جیسے کام کرنے سے عاجز ہو جائے۔ رب کہتا ہے لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں رب کریم فرماتا ہے ہم نے سیر کرائی، سفر نہیں۔ کیا کرائی؟ سیر کرائی، سفر۔ علماء بڑا پیارا نقطہ پھر پیش فرماتے ہیں، فرمایا سفر زبردستی بھی ہوتا ہے، چلو اٹھو چلو یہاں سے نکلو، اب وہ سفر کرایا جا رہا ہے۔ اب سفر میں وحشت بھی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ سفر جو ہے وہ تمانیت والا بھی ہوتا ہے، لیکن سفر ان دونوں کے ساتھ من وجہ وحشت بھی ہے، منزل مقصود کو پہنچنے کے قرار بھی ہے کہ جلدی سے منزل تک پہنچ جاؤں۔ اب جس کو اکان اردو میں کہتے ہیں، اردو تو نہیں ایک محاورہ ہے کہ ہبڑ دھبڑ جلدی جلدی کرو اور گاڑی اور تیز بھراؤ اور اپنے منتہا تک، اپنی منزل تک، اپنے مقصود تک پہنچ جاؤ۔ تو سفر کے اندر نہ نظاروں پر نظر ہوتی ہے، نہ طبیعت میں تمانیت ہوتی ہے۔ رب نے سفر نہیں فرمایا، حالانکہ سفر بھی عربی کا لفظ ہے، سفر بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ نے سفر نہیں فرمایا، اچھا سیر فرمایا۔ سیر جب ہوتی ہے جب مزاج بنتا ہے، جب مزاج بنتا ہے، اور جب سیر ہوتی ہے تو سیر پھر پوری لذت کے ساتھ ہوتی ہے، پورے نظاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ، اور پھر سیر پورے نظاروں کے ساتھ، لذت کے ساتھ، تمانیت کے ساتھ ہو اور گویا کے بڑی بشاشی کے ساتھ ہو، ممکن ہے۔ لیکن حضرت گرامی، سیر آپ کر رہے ہیں، ایسے علاقوں میں آپ چلے گئے جس میں جانے دل کر رہا تھا، پہلی دفعہ گئے، ایک چیز دیکھ کر رہے اور دوسری اچھی چیز یہاں سے نکل گئی، بہت اچھا منظر یہاں پر بھی تھا وہ چلا گیا، کیونکہ آپ نے کبھی سفر نہیں کیا تھا۔ تو چیز دیکھنی تھی، حالانکہ موڈ آپ کا بڑھا ہوا ہے، تسکین ہے، اطمینان ہے، انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہے، لیکن جو اصل شے سمادھی میں دیکھنی تھی وہ نہیں دیکھ پائے. مڑ کر آئے، کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے، جی فلاں جگہ گئے تھے، فلانی چیز دیکھی یا نہیں دیکھی؟ خاص دیکھا پھر وہاں کیا دیکھا تم نے؟ کچھ نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ تو مسجد شہر تھا نا، وہ تو مسجد تمامیت تھا. اس کو آسان انداز میں یوں سن سمجھے آپ کہ آپ پہنچے کسی شہر کے اندر، شہر کا عروج اس کے عجائبات سے ہوتا ہے، اس لیے جگہ جگہ متحف عجائبات بنے ہوتے ہیں. عجائبات سے میں آپ پہنچے، ایک چیز دیکھی، دو چیز دیکھی، تین چیز دیکھی، دیکھ کر واپس آ گئے تو کسی نے پوچھا کہ جناب کہاں گئے تھے؟ کاجی فلانے ملک میں گئے تھے، وہاں کی عجائبات دیکھنے لگے. کاجی فلانی چیز دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی؟ کیسے نہیں دیکھی تم نے؟ پہلی منزل پر تم نہیں گئے؟ ارے کہا پہلی منزل کی چیز ہے، میں تو یوں ہی گھوم کر آ گیا. کہا چلو اب اس کے انچارج نے دعوت دی ہے اور کل میرے ساتھ چلنا، اس کا انچارج ہمیں بلا رہا ہے اور اس ملک جائیں گے، اس ملک کے متحف عجائب گھر کا جو منتظم ہے اس نے ہمیں دعوت پر مدعو کیا ہے. اس نے کہا آؤ ہمارے ملک کی سیر کرو اور پھر ہمارے ملک کے نوادرات دیکھو، اس کی خوبیاں دیکھو، اس کے عجائبات دیکھو. اب اگر وہ انچارج آپ کو لے کر چلے تو وہ عام چیزیں نہیں بتائے گا جو ٹکٹ لے کے ہر ایک دیکھ لیتے ہیں، جو ٹکٹ لے کر ہر ایک دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتائے گا، بلکہ اپنے ملک کی بالادستی کے لیے، اپنے ملک کے روب کے لیے، کیونکہ اس کا روب اس سے وابستہ، اس کا وقار اس سے وابستہ، اس کی عزت اس سے وابستہ، اس کی شہرت اس سے وابستہ، اس کا قرار اس سے وابستہ، اس کا تعریف اس سے وابستہ ہے. تو وہ آپ کو پھر اسی منزل پر لے جائے گا جہاں بہت کم لوگ گئے ہو یا کوئی گیا نہ ہو. اللہ اکبر، بلا تشبیہ مصطفیٰ نے سیر تو کی لیکن کرائی رب نے کی. اس کارخانہ قدرت کا مالک ہے، اس کارخانہ قدرت کا مالک ہے. سیر تو کی ہے، جو کمانیت والی تھی، پیار والی تھی، لیکن خود نہیں کی ہے. اب شراب ہم نے کرائی ہے جو اس کارخانہ قدرت کا مالک ہے. مجھے بتائیے، جب رب سیر کے لیے لے جائے، سفر کے لیے نہ، سیر کے لیے لے جائے، دعوت کے لیے لے جائے، مقام بشاشی اور کمانیت کے لیے لے جائے اور خود لے جائے، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ کون سی چیز پوشیدہ رہ گئی ہوگی. اگر پوشیدہ رہ گئی تو مہمان نوازی کیسے ہوئی؟ اور رب کریم بڑا فیاض ہے، رب کریم بڑا فیاض ہے. وہ تو بندوں کو کہتا ہے کہ جب تمہارے گھر مہمان آئے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ، جب اس کے دربار میں اس کا حبیب مہمان بن کر جائے اور وہ سفر نہ کرائے، سیر کرائے، تو اس نے عجائبات کیسی دکھائی ہوئی. اب یہ کہنا کہ مصطفیٰ کو جمی کہنا، ماں کہنا محکوم، کائنات کا کھلی علم مل گیا تو بعض کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. میں نے کہا جی واقعہ معراج کو پڑھ لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا تو معراج کو ماننا چھوڑ دو یا ہمارے ساتھ مل کر مصطفیٰ کی گن گاؤ، جس میں سراسر فائدہ ہے، جس میں سراسر رسول کے ذکر سے منہ چرانے میں خطائی خطایا ہے. اور واہ 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 واہ، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. پتہ کہ یعنی عظمتوں کے ترانے گاؤ، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. منہ چڑھا کر ہزاروں کی جماعت بھی بنا لو، خسارہ ہی خسارہ ہے. تنہا رہ کر مصطفیٰ کے لیے رضا کہ نغمے گانا شروع کر دو، اس میں خسارہ ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان سبحان نبی اسرا بعبده لیلا، رات کے مختصر حصے میں ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. یہ سیر کہاں تھی؟ فرما من المسجد الحرام. من ال، مجھے ذرا ساتھ دیں اس لیے کہ دیوانوں کی محفل ہے، من المسجد الحرام، کیونکہ ذکر مصطفیٰ میں جو اپنے نام کو، نسب کو، مقام کو نہ بھولا وہ خالی جائے گا. اور جو سب کچھ بھول کر آنگنا کو لال کو یاد رکھ دیا، اس نے سب لے لیا. پھر تو اس ذکر کے اندر اپنے آپ کو بھلائیں، صرف یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. نام کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا. بیٹھے کہاں ہے؟ کچھ نہیں پتا. جانا کہاں ہے؟ کچھ نہیں پتا. چاہتے کیا ہو؟ مقام کیا ہے؟ مرتبہ کیا ہے؟ خواہش کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ کہ غرض تو یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنی اور ان کے عظمتوں کے نغمے گانے ہیں. رب کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسرا. اقبال کی بات مجھے پھر یہاں پر بار بار یاد دلاتی ہے کہ کی محمد سے وفا کیوں نہیں تو ہم تھے. سیاسی جماعت ہو یا فوٹو اخباروں میں چھپ رہے ہو، جب تک محمد عربی سے وفا نہیں ہوگی سب ڈرامہ ہوگا. ووٹ لے رہے ہیں, اتحاد ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, مذہبی جماعتیں آ رہی ہیں. میں نے کہا جب تک دل میں حضور کا حضور کے مقام کی جاگیرداری نہیں ہوگی, حضور کی محبت کے پہرے نہیں ہوں گے, اتفاق نہیں ہو سکتا. اتحاد اتفاق افطار پارٹیوں سے نہیں ہوتا, اتحاد اتفاق چار بینڈ کا کوئی عملی محفل بنا لے اس سے نہیں ہوتا. اتفاق ہوگا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر. جب اس محبت کے لیے دونوں کٹ مر مٹنے کے لیے مل جائیں اور اقرار کر لیں, جو فکر ایک ہو جائے اور سب کی زبان پر یہ ہو جائے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, یہ جب تک اس منشور پر اتفاق نہیں ہوگا تو سب ڈرامہ رہے گا, وقت کا چلچلاؤ رہے گا. میری اس بات پر کبھی غور بھی کر لیجیے گا, مسلمانوں کا اتحاد صرف حضور کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس لیے اقبال کے سب فقیر کہہ گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ فار پارٹی کیا چیز ہے, یہ تصویریں کیا ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہ قلم دے رہی ہے, لوہ قلم دے رہے ہیں. اللہ ہمارے سینوں کو حضور کی محبت کے کشادہ کرے, ایک دوسرے کو حضور کی محبت کے لیے پیار کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, ایک دوسرے سے صرف حضور کی محبت کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام, ہم نے مسجد حرام اپنے محبوب کو لے گئے, مسجد حرام سے لے گئے. اب دو حدیث پاک کی تصدیق کر لوں, ایک حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا, جو مولا کائنات کی بہن ہے, ان کا نام فاختہ ہے, فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سیدہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن ہے. سرکار پہلے ان کے گھر سو رہے تھے, یہاں سے اٹھے سرکار آئے حبیب کعبہ کی طرف. جب حبیب کعبہ پر پہنچے تو جبریل پہنچ گئے. ابھی دونوں حدیثوں کی تدبیر لے چکے, سرکار پہلے آرام فرما رہے تھے ام ہانی کے گھر, اور شہید ام ہانی کے گھر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے حبیب کعبہ کی طرف. وہ عمارت بھی چھوٹی سی نظر آتی ہے, وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور جبریل امین وہیں پر آئے اور وہیں سے معراج ہوئی. قرآن مجید کی حکایت کی ہے جہاں سے ہوئی تھی, فرمایا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا. اور علماء نے یہ لکھا کہ اسی نشیبی علاقے کے اندر سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا کا مکان بھی موجود تھا. اگر مسجد حرام بھی مراد لی جائے تو مراد وہی گھر بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ مسجد کے احاطے میں تھا. اب مسجد حرام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے مکہ مکرمہ, کعبہ جہاں موجود ہے اسی مسجد سے, جہاں طواف کرتے ہیں اسی مسجد حرام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. اب روانگی کی بڑی تفصیل ہے, وقت نہیں ہے کہ ساری تحقیقات صحیح حدیث میں جو آئی اس کو بیان کی جائے. فرمایا مسجد الاقصا, اقصا کہتے ہیں دور, جو دور مسجد تھی مسجد اقصا. اس پہ اتفاق ہے, اجماع ہے کہ جنابی مسجد اقصا جو فلسطین میں موجود ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک تشریف لے گئے. پہلا اس کو کہتے ہیں اسرا, مسجد اقصا کا جو میرا آقا تھے اس کو کہتے ہیں اسرا. پھر مسجد اقصا سے جو میرے آقا چلے سدرا تک اس کو کہتے ہیں اعراج, اور اس کے بعد جو میرے آقا دیدار الہی تک گئے اسے کہتے ہیں معراج. کیونکہ معراج کا معنی ہے سیڑھی, کیا ہے, بلند ہونا. سرکار مسجد اقصا تک پہنچے تو یہ سرکار کی تھوڑی بلندی تھی, تو انبیاء کی بلندی تھی. سرکار کی بلندی ہے لیکن اصل میں انبیاء کی بلندی ہے, اس لیے کہ انسان مومن انبیاء مصطفیٰ کو دیکھیں تو یہ ان کی معراج ہے, مصطفیٰ کی نہیں ہے, مصطفیٰ کی نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا یہ سیر ہے اسرا, سرکار کی سیر مسجد اقصی تک ہے. اس کے بعد اعراج عروج, جب سرکار اٹھے زمین سے تو چھٹے آسمان کے سدرہ تک سرکار پہنچے, تو فرمایا کہ یہ ہے سرکار کے عروج ہے. اب معراج کیا ہے, بلندی, تو فرمایا اس سے اوپر جانا. جب ساری انسانیت نیچے رہ گئی, ساری دنیا نیچے رہ گئی, اب مصطفیٰ اٹھے تو یہ بلندی ہے, کیونکہ کائنات مصطفیٰ سے اٹھتی ہے, مصطفیٰ اس سے نہیں اٹھتے. کائنات کو بلندی مصطفیٰ سے ملتی ہے, مخلوق کی معراج مصطفیٰ تک پہنچنا ہے اور مصطفیٰ کی معراج خدا تک پہنچنا ہے. اس لیے فرمایا کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب سدرہ سے اوپر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے. اور فرمایا کہ
سکاوی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جا رہے تھے, اس براق کی رفتار کیسی تھی جس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بجلی کی رفتار یعنی وہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے, کتنی تیز ہے بجلی. تو جناب جو براق ہو اس کی اسپیڈ کیا ہوگی. اب سکار اس پر جب بدلے نہ کپڑا ہلتا ہے نہ شملے پر بناتا ہے, یعنی ایسی استقامت اور ایسا روب ہے. اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں, اگر آپ کو تیز بھگا دیا جائے, گاڑی کو تیز چلا دیا جائے, اتنی تیز کہ قریب جس کی تیز میں بجلی چلتی ہے, اگر اس کو بھی آپ چھوڑیے کہ جناب تیز گاڑی 1000 سے 2000 کی اسپیڈ پر چل رہی ہو, تیز ایک شخص کو سامنے کھڑا کر دیا جائے, تو آپ کا قریبی ہو, والد ہو, بھائی کوئی بھی ہو, اور قریب سے آپ گزر جائے, تو نہ آپ کا چہرہ دیکھیں گے, نہ کپڑے کا رنگ پتا چلے گا, نہ اس کا چہرہ پتا چلے گا, کچھ نہیں. اس لیے کہ تیزی جو ہے وہ آپ کی نظر کو جمنے نہیں دے گی, اور جمنا نہ ہونے کی وجہ سے انتخاب نہیں ہوگا, ایک ہوا ہوگا, ایک جھوٹا سا نظر آئے گا. لیکن میرے مصطفیٰ نے براق پر سواری کی, لیکن مشاہدے کا استقرار ایسا تھا, فرمایا کہ میں براق سے گزر رہا تھا, قریب تھا کہ مسجد اقصیٰ پر پہنچتا, رائے تو موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ, میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. وہ قبر میں مل کر گئی, وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ یصلی, صلی یصلی معنی درود کے بھی آتے ہیں, اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہے تھے, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. لیکن اکثر علماء نے اس کا یہ معنی لیا کہ جناب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, تب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اور نماز بدنی عبادت ہے, نماز روح کی عبادت نہیں ہے. اصل یہ کس کی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے. اب آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, بدنی عبادت کر رہے ہیں, اور عبادت کب کی جاتی ہے؟ شعور کے ساتھ, استطاعت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, ہوش کے ساتھ. مجروح مکلف نہیں ہے, مجروح مکلف نہیں ہے, پاگل مکلف نہیں ہے, مدہوش مکلف نہیں ہے, سو گیا مکلف نہیں ہے. جو اس سے ہٹ گیا ہوش میں, شعور میں, استقرار میں, اور اپنی صلاحیت کے ساتھ موجود ہے, وہ نماز پڑھے گا تو موسیٰ قبر میں ہزاروں سالوں سے ہے, سجا فرماتے میں نے دیکھا اس سنی کی قبر ہی تاری من, وہ نماز قبر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. نماز ہے قبر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. اس پرکار گزرے, آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان بھی لیا, ہیت بھی دیکھ لی, جان بھی لیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب بھی کوئی یہ کہے کہ جس کا نام محمد علی ہو اس کے پاس کچھ نہیں, میں کہتا ہوں تجدید ایمان کرے اور آئے اور میرے آقا کے کرانی یہ گائے کہ جو اللہ نے آپ کو برکت عطا فرمائی ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں, یہ ابن ماجہ میں موجود ہے, معاف کیجیے گا, سنن نسائی میں روایت موجود ہے, تفسیر میں کثیر میں بھی ہے, بخاری مسلم وغیرہ کے اندر جو روایت ہے وہ آسمانوں کی ہے کہ آسمانوں پر ہی انبیاء سے ملاقات ہوئی. لیکن میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سنن نسائی کتاب الصلاح حدیث نمبر 450 پر یہ حدیث موجود ہے, حضرت انس اس کے راوی ہیں. سرکار فرماتے جیسی ہی میں مسجد اقصا پہنچا, سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے آئے. امام بلخی نے دلائل النبوہ میں لکھا کہ سارے میرے تعارف کے لیے آئے, بڑے بڑے انبیاء وہاں پر موجود تھے, سب موجود تھے. فرماتے ہیں کہ جب میں قریب ہوا, ثم دخلت بیت المقدس, جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا, فجمع لی الانبیاء علیہم السلام, میرے لیے سارے انبیاء اجتماع میں جمع ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جمعے کے بعد اگر ہم جمع ہو جائیں تو بدعت ہے, سرکار کے فکر کے لیے جمع ہو جائیں تو بدعت ہے. وہ پہلے سے انتظار کر رہے تھے جمع ہو کر, پہلے سے جمع ہو کر انتظار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ, یہی کہہ رہے ہوں گے جس کا ترجمہ خدا کا ساری کی ترجمانی یہی ہو رہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ. اس کو روک روک کے ذرا پڑھیں تاکہ پھر آپ کو پتا چلے فاضل بریلوی نے کیا بات کی ہے. مصطفیٰ کے لاکھ سلام, مصطفیٰ جان رحمت, مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھ سلام, بدنے شمعے بد میں ہدایت, شمع بد میں ہدایت, بلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت, بلا کو سلام, شمع بد میں ہدایت, یعنی ہدایت کی بزم کیا ہے؟ انبیاء کاملی. ہدایت کی بزم کیا ہے؟ بزم کہتے ہیں اجتماع کو, محفل کو. ہدایت کی بزم کیا ہے؟ یہی تو ہے جو آج ان کو استقبال ہو رہا ہے.
بدن بدن ہدایت کھلی ہوئی ہے اور مصطفیٰ اس میں شمع ہے. تو میرا امام کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بزم ہدایت بلا کو سلام. تو فرمایا آج بزم ہدایت شری ہوئی ہے اور شمع کا انتظار ہو رہا ہے، اور جب مصطفیٰ پہنچے ادراب جو چراغ ہے اس بزم ہدایت کی اصل روشنی ہے، اس روشنی کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت راستہ ہے، راستے کے لیے اندھیرا راستے کے اندر ہدایت روشن راستہ ہے، ہدایت راستہ ہے، ظلمت اندھیرا ہے. ہدایت کے ساتھ روشنی ضروری ہے، وہی روشنی ہوتی ہے جو اندھیرے کو چھانٹ دیتی ہے. بس میں ہدایت تو سجی ہوئی ہے، روشنی مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ شمع بس میں ہدایت بلا کو سلام. کہا فرماتے جب میں پہنچا، اسی حدیث پاک ہے، میرا ترجمہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا ثم دخلت بیت المقدس وجمع لی الانبیاء علیہم السلام فقدم علی جبریل حتی امنتهم، یہاں تک کہ جبریل نے مجھ سے کہا حضور آئیے اور امامت فرمائیے، حضور آئیے اور مل کر جائیے، ذرا حضور آئیے اور ذرا اور تھوڑا سا تھک جائیں ذکر مصطفیٰ جی، مل کر کے ہیں کہ حضور آئیے اور امامت فرمائیے. امامت کون کرے گا؟ فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، قاضی جو بزرگی میں اعلیٰ ہو، جو نسب میں اعلیٰ ہو. فرمایا یہ سب ٹھیک ہے، ایک بزرگ بھی موجود ہوں، صاحب تقویٰ بھی موجود ہوں، اور ایک عالی نسب بھی موجود ہو، اور ایک طرف علم والا بھی موجود ہو. تو آگے کس کو کیا جائے گا مسئلے پر؟ علم والے کو. اگر وہ علم والے کے ساتھ بزرگی بھی آ جائے، اس میں عالی نسبی بھی آ جائے تو نور رنا نور ہے، اس میں نور رنا نور ہے. تو عالی نسب بھی ہو اور اس پر تقویٰ بھی ہو اور علم بھی ہو، یہ تو بڑی بات ہے. خالی بزرگی کی بات کریں تو آپ دیکھیں سب سے بزرگ تو وہاں پر آدم علیہ السلام ہے، عمر میں کتنے بڑے سب سے پہلے. اور اگر سب سے بڑی بات کی جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جنہیں سب انبیاء پر شرط دیا گیا ہے، سارے انبیاء پر شرط دیا گیا ہے، لیکن امامت کس نے کی؟ میرے آقا نے. امامت کس نے کی؟ میرے آقا نے کی. تو یہ کہنا کہ سب سے اولا اور اعلی، بولے بولے، سب سے اولا اور اعلی، سب سے بالا اور اعلی. لوگ چڑھتے ہیں تو شرک ہے، ہم نے کہا شرک ہے، ابو الاعلی مودودی کو لکھو تو شرک نہیں، رسول اللہ کو اعلیٰ بولو تو شرک. مودودی کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ابو الاعلی سید مودودی، ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، تو وہ شرک نہیں نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اعلیٰ اور اللہ کی ذات ہے، آپ نے نبی کو اعلیٰ کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا ہم نے تو نبی کو اعلیٰ کہا ہے صرف، آپ نے تو جناب مودودی صاحب کو ابو الاعلی کہا، ابو الاعلی. وہ کہنے کہ نہیں نہیں ابو الاعلی ہم نے جو ان کو کہا ہے نا، یہ اس دور میں جتنے علماء تھے ان کے مقابلے میں کہا ہے. تو ہم نے یہ یہاں پر بھی مان لو نا کہ اس بزم میں جتنے انبیاء تھے سب نے اعلیٰ یہی تھے، سب نے، وہاں خدائی سے مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ یہ آپ کہاں چلے جاتے ہیں بار بار، پھر آپ کو لانا پڑتا ہے یہاں پر، وہاں تو خدائی سے مقابلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو بزم ہدایت کی بات ہو رہی ہے جس کی شمع مصطفیٰ ہے. اور مصلی پر وہی جائے گا جب سب سے اعلیٰ اقوا اور اکمل ہوگا. حضرت گرانی اسی ترجمانی کو میرے امام نے ذکر کر دیا، اور اسی عقیدے کو کہ کوئی غریب معراج کے عقیدے کو نہ پڑھ سکا، معراج کو نہ پڑھ سکا، بڑی بڑی کتابیں نبوت کے بارے میں نہ پڑھ سکا، عقیدے کی نہ پڑھ سکا، میرے امام نے کہا جاؤ میری نعتیں ہی جو میں نے لکھی اس کو پڑھ دو، اس میں تعریف مصطفیٰ بھی ہو جائے گی، اسلام کی تاریخ بھی سمجھ لو گے، سرکار کی حدیث بھی سمجھ لو گے، اور منصب نبوت کو بھی سمجھ لو گے، اور عقیدہ نبوت کو بھی سمجھ لو گے. یہ کمال صرف حضرت بریلوی کا ہے کہ جن کی شاعری میں شاعری بھی ہوتی ہے، اردو ادب عربی اور فارسی کا گھرانہ بھی ہوتا ہے، حدیث کی ترجمانی بھی ہوتی ہے، اور وہ بھاری بھرکم موٹی موٹی کتابیں کہ جس کو پڑھنے کے لیے 8-8 سال پہلے فنون پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ علم کلام کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. واہ کیا بنتا ہے میرے امام کا، اس کو آسان کر کے عوام کے لیے شاعری میں ڈھال دیتا ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا اور اعلیٰ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل. آج دیکھو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور مصلی پر کون ہے؟ اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. تو حضرات گرامی یہ ساری بات وہاں پر واضح ہو گئی، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں حتیٰ
امن تو ہوں، یہاں تک کہ میں نے ان کی امامت کرائی، میں نے ان کی، تو یہ روحیں آ کے نماز پڑھ رہی تھی، یہ روحیں آ کے نماز پڑھ رہی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، قبر سے تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ سب کیسے آ گئے، یہ کیسے آ گئے آپ مجھے یہ بتا دیجیے صرف، کہ قبر سے کوئی نہیں نکل سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. میں نے کہا مجھے بتا موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نہیں، سرکار نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے ان کی امامت کرائی، تو سرکار نے کہ روحوں کی امامت کرائی، اور فرمایا کہ نماز پڑھی گئی، نماز تو بدنی عبادت ہے، اگر بدن قبر میں تھا تو نماز کیسی ہوئی پھر، روح تو نماز نہیں پڑتی. نماز جس کو کہا جاتا ہے لفظ شناخت کا جو مکلف ہوتا ہے وہ تو بدن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو بدن کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کہ میں فجر نیند میں پڑھ لیتا ہوں، فضا میں الارم لگاتا ہوں اٹھ نہیں پایا تو فجر میں نیند میں پڑھ لیتا ہوں، ہو جاتی ہے نیند میں نے پڑھ لی، اور نیند میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سبھی کے مسجد جا کر صحیح صرف کے اندر سبھی کی نماز ادا کر رہا ہوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں. اس لیے کہ نماز بدنی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے. تو میرے دوستو شعور پکڑو کہ اللہ نے حضرات انبیاء کو ایسی حیات عطا فرمائی ہے کہ جس طرح تم خدا کے اور راز کو نہیں جان سکتے، اسی رازوں میں سے ایک راز انبیاء کی حیات ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو گئی تو اللہ خود فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ، اللہ فرماتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ علیہ السلام کو نے دیکھا اور بیٹے قرآن خود اس کی تصدیق کرتا، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ہم نے موسیٰ کو کہیے علیہ السلام. آگے اللہ کیا کہتا، فلا تکن فی مریت من لقائه، فلا تکن، محبوب شک میں نہ پڑنا، شک میں تو نے کوئی خواب نہیں دیکھا، محبوب کوئی خیال نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، فلا تکن، محبوب شک نہ کرنا، فی مریت من لقائه، موسیٰ کی ملاقات میں. یہ اللہ نے کہا، یہ معراج کی تصدیق ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم نے موسیٰ ہی کو دیکھا، فلا تکن فی مریت من لقائه، مریت رائیت دیکھنا، من لقائه ملاقات، جو تم نے موسیٰ کی فلا تکن، اس میں شک والا نہ ہو جانا، اور اس شک نہ کرنا، تم نے قبل میں بھی موسیٰ کو دیکھا تھا اور اقصی میں بھی موسیٰ ہی کو دیکھا ہے اور چھٹے آسمان پر موسیٰ ہی کو دیکھا ہے. تو یہ مقام ہے حضرات کے انبیاء اکرام علیہ السلام کا. چلتے چلتے حضرات گرامی چند نقطے میں مزید آپ کی خدمت میں یا حوالے سے پیش کر دوں. یہاں تو میں نے صرف ایک بات آپ کی خدمت میں چاہوں گا، یہ پیش کی کہ امام وہ ہوگا جو علم میں اعلیٰ ہوگا، نسب والا بھی موجود ہو علم نہیں ہے اس کو امام نہیں بنائیں گے، عمر میں بڑے بزرگ ہیں علم نہیں ہے امام نہیں بنائیں گے، ایک شخص ہے جوان ہے ایسا ایسی عمر پر ہے کہ جناب وہ نماز پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بالغ ہے عاقل ہے اور علم بھی رکھتا ہے، نماز کے مسائل بھی جانتا ہے، عمر نہیں ہے اور کوئی عام خاندان کا ہے، وہ عالم ہے، اسے مسلح پر لایا جائے گا، ان دونوں کو روک دیا جائے گا، اسے مسلح پر لایا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ شخص خود عالی نصب بھی ہو اور خود بڑی عمر کا یا صاحب تقویٰ بھی ہو، تو یہ ساری چیزیں سما جائیں تو پھر اس کے سامنے تو کوئی نہیں آ سکتا، پھر خالی عالم بھی نہیں آئے گا. پھر یعنی خالی عالم ہے اور ایک طرف نصب عالی والا تقوی والا عالم ہے، تو پھر اس کو پیچھے کریں گے، اس اکمل کو آگے کریں گے، اس اقوا کو آگے کریں گے، اس افضل کو آگے کریں گے. اب میرے آقا علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام علم میں بھی اعلیٰ ہیں اور نصب میں بھی اعلیٰ ہیں، لیکن مصطفیٰ ان سے بھی علم میں اعلیٰ ہیں اور خدا کی قدرت کی نظر میں اور اعلیٰ ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم بھی پیچھے رہ گئے اور سرکار نے امامت فرمائی، سرکار نے امامت فرمائی. یہی نہیں بلکہ مسلم شریف کے حدیث میرے آقا کہتے سنو انا سید ولد آدم یوم القیامۃ بلا فخر، فرما میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سید ہوں. کیا ہوں؟ بولو بولو کیا ہوں؟ سید ہوں. سید کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر جو سردار نے اپنے لقب سید اٹھایا ہے، فرما انا سید ولد آدم یوم القیامۃ، میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سید ہوں. مسلم شریف کتاب الفضائل جلد آخر میں روایت موجود ہے، صحیح حدیث ہے، میں آدم کی اولاد کا سید ہوں. اور امام لکھت سید عربی زبان کے لفظ، اردو کا تو ہے نہیں. اب سید کس کو کہتے ہیں؟ امام نبوی علیہ رحمت نے شرح مسلم کے اندر اس کی تشریح فرمائی اور فرمایا کہ سید وہ ہے وہو الذی یغزو الیہ فی النوائب والشدائد،
سید اس کو کہتے ہیں جس کے پاس لوگ اپنی پریشانی کے حل کے لیے جائیں, اپنی گویا کی پریشانیاں لے کر اور اپنی گویا کی مشکلات کو لے کر جس کے دروازے کو کھٹکھٹائیں, اسے سید کہتے ہیں. اور میرے آقا کہتے ہیں نا سید ہو ولد آدم یوم القیامت, قیامت کے دن سب ولد آدم, آدم کی اولاد کا مشکل کشا آمینہ کا لال ہوگا. یہ امام نبوی نے تشریح کی کہ سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دربار میں مشکلات لا کر پیش کی جائے, جس کے حضور سوال کیا جائے, حضور میری مشکل کو حل کر دے اور گڑ گڑا کر کہے, اسے سید کہا جاتا ہے. اور وہ مشکلوں کا کیسا حل کرنے والا ہے میرا آقا. مسلم شہید مہدی صاحب کی سرکار فرماتے ہیں یوم یرغب الی الخلق, جب میں آؤں گا ساری خلق لا کر میرے قدموں میں جمع کر دی جائے گی, آئے گی ساری خلق رغبت کرے گی جان بچانے کے لیے میرے پاس. میرا تو کہتا حق تھا ابراہیم, یہاں تو نام لے لیے میرے آقا نے, وہاں تو ولد آدم کہا تھا یہاں نام لیا. فرمایا یرغب الی الخلق, قیامت کے دن خلق اپنی مشکل اٹھائی کے لیے رغبت کرے گی, توجہ کرے گی, جڑ جائے گی میری طرف, حق تھا ابراہیم, یہاں تک ابراہیم بھی پناہ کے لیے میرے ہی دامن میں آئیں گے. میرا امام کہتا وہ جہنم میں گیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. مل کر کہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. یہ تو میرے آقا نے واضح کر دیا کہ صرف امامت کا مسلسلہ مسجد اقصیٰ ہی میں نہیں ہے, بلکہ ارشاد فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سید ہوں. اور سید اسے کہتے ہیں کہ جس کی بارگاہ کے اندر گویا کہ وہ الذی یفزع الیہ فی النوائل والشدائد, جس کے حضور آ کر اپنی مشکلات رکھی جائے, اپنی تکلیفیں رکھی جائے, اپنی پریشانی رکھی جائے, اور پریشانی کے حل کے لیے جس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اس صاحب مقام کو سید کہا جاتا ہے, اس صاحب کرامت کو سید کہا جاتا ہے. اور میرا آقا فرماتے ہیں میں تو ایسا مشکل کشا ہوں کہ ابراہیم بھی میرے ہی دامن میں آئیں گے. میں نے کہا وہ جعلی توحیدیوں کو کیا ہوگا جو کہتے ہیں اللہ, جو اللہ اس کے رسول میں فرق کر, وہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے پاس جاؤں گا تو اللہ سے دور ہو گئے. جس طرح ابلیس سمجھتا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لوں گا تو میں شرک کر لوں گا, لیکن جبریل سمجھ گیا کہ آدم کو سجدہ کر لوں گا, ان سے پیار کر لوں گا تو خدا کے اور قریب ہو جاؤں گا. دعا کرو اللہ ہمیں جبریل والی توحید دے, ابلیس والی توحید نہ دے. وہ سمجھا کہ کسی اور سے پیار کروں گا تو خدا ناراض ہو جائے گا, اور جبریل یہ یقین کر گئے کہ جو خدا کے پیاروں سے پیار کرے گا خدا اسے اور پیار کرے گا, خدا اسے اور پیار کرے گا, اور اللہ ہمیں جبریلی توحید عطا فرمائے. چلتے چلتے حضرات گرامی آخری چند باتیں, اس لیے کہ درس کے آخری اختتامی مراحل ہے. میں نے بدھی میں بھی ذکر کیا تھا, اس دفعہ پھر بولوں گا آپ کی یادداشت کے لیے, حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے. جس کی آنکھیں حضور کے ذکر سے چلمنانے لگے اور جس کی زبان لڑکھڑانے لگے, جس کا دل تنگ ہونے لگے, وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا. یہ سب دو کو فیصلہ ہے. یہ کوئی نگی رفت کی بات ہوتی میں بہت 15 منٹ آپ کا ذہن بناتا پھر یہ بات کرتا, لیکن خلاصہ یہ کہ جس کے دل میں حضور کی عظمتوں کا غلغلہ نہیں, وہ ایک سفید داڑھی, وہ ایک بڑی پگڑی, وہ ایک بڑے جبے والا کوئی عام شخص ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہمارے دلوں پر راج کرنے والا کوئی شہ سوار نہیں ہو سکتا, شہ سوار نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اللہ تکرامی جو عظمتیں سرکار کی واضح ہو جائیں, اور کوئی بات اگر ایسی آ جائے کہ کچھ لوگوں نے مشہور کر دی سرکار کے لیے, اگر وہ بات کسی کتاب میں آپ نے نہیں پڑھی, مثلا آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا, میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں کہ حضور و سرکار کے فضائل میں علیہ الصلوۃ والسلام, ایک شخص نبی پاک کی تعریف میں یہ جملے بول رہا تھا, کس نے بول رہا تھا مل کر ہونے ذرا, ایک شخص نبی پاک کی تعریف میں جملہ بول رہا تھا, یہ جملہ حدیث میں ثابت ہے. ایک مفتی, ایک عالم, ایک مسلمان کا فرض یہ ہے کہ پہلے وہ یہ سوچے کہ یہ جملہ غیر شرعی ہے کہ نہیں, ہے غیر شرعی ہے کہ نہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فضیلت ماننا ممکن ہے کہ نہیں. اگر ہے تو بغیر پڑے کہہ دے بھائی ممکن ہے, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں مزید اسے مضبوط کرنے کے لیے کتابیں ڈھونڈے, کتابوں میں سوچ تلاش کر, اور کہے کہ صرف یہ میرا ایک عاشقانہ رویہ نہیں ہے بلکہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے, جو فلاں امام نے یہ فرمایا بھی ہے, ٹھیک ہے نا.
لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا کہ آج جس شخص کو قرآن کا بہت بڑا مفسر کہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, ان کی کتاب میں گزشتہ درس میں لے کر آیا تھا معراج النبی ڈاکٹر اسرار احمد, وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی معراج سے سدرا تک ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہاں تک ہے؟ چلے آپ کی تحقیق اچھی بات ہے, آپ کریں.
اگر آپ کی تحقیق یہ ہے, میں وسیع نظر ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی تحقیق یہ ہے کہ سرکار کی معراج سدرا تک ہے, بس یہ کہ لکھ دو. لیکن آگے کیا لکھتے ہیں؟
کہتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا سدرا کے اوپر چلے گئے اللہ کو دیکھ لیا, یہ شعر شاعری ہے.
کیا کہتے ہیں؟
اردو بازار جائیے, اس شخص کی کتاب معراج النبی ہے, اس کو اٹھائیے اور ابتدائی اس کے اقتباس پڑھ لیجئے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو
سرکار کی معراج کے بارے میں ضبط ہی کرتے ہیں لوگ.
میں نے کہا جی ماشاء اللہ, جی سنا دیں آپ, کبھی میری تحقیق یہ ہے کہ سدرا تک گئے آپ, سرکار سدرا تک گئے.
تو میں نے کہا آپ کی تحقیق پہلی بات یہ غلط ہے.
یہ کیا ہے؟
اگر سدرا تک گئے
ٹھیک ہے, اگر آپ کی تحقیق ہے بس بس کر لیں. اب یہ سرکار کے بازار میں لکھ دے, کیونکہ آپ معراج لکھ رہے ہیں نا, بکواس کو لکھنے کے لیے نہیں بیٹھے آپ, معراج لکھنے بیٹھے. سرکار کی تعریف کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے میری بات؟ معراج موجودی تو نہیں ہو رہی, معراج نبی ہو رہی ہے, سمجھ رہی میری بات؟ اس کو ذرا ہوش سے ذرا سنیں. جب آپ معراج نبی پر کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنا عقیدہ لکھ لیا, آگے فضائل لکھے پھر, لیکن اس پر نہیں. اب آپ کو سمجھیے, لوگ کہتے ہیں آپ کو خرچ اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا جب کسی سے محبت کرو گے نا, جب کسی سے محبت کرو گے نا, اس کے معاملے میں ہر بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ مخاطب کا کیا انداز ہے اور کیا نہیں ہے. اس لیے تو میرا امام بھی کہہ ہوگا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانا, کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. جہاں ابراہیم جا کر اپنی مشکلات حل کرائے, وہ بارگاہ کیسی عظیم بارگاہ ہے اللہ. کہتے ہیں اس کے بعد جو سرکار گئے یہ شعر شاعری ہے. اللہ کے گرامی, یہ مفسر قرآن بیچارے بنے ہیں, انہوں نے ابتدائی کتابیں نہیں پڑھی, واللہ ابتدائی کتابیں نہیں پڑھی. نماز فرض ہے نا, معراج کا تحفہ کیا ہے؟ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز. اب معراج کا تحفہ نماز ہے, یہ آپ کو علماء نے بتایا نا. یہ علماء کو کیسے پتا چلا کہ معراج کا تحفہ نماز ہے؟ آپ بولیں گے جی پڑھا ہوگا. میں نے کہا جی کہاں پڑھا ہوگا؟ کہیں حدیثوں میں پڑھا ہوگا. میں نے کہا حدیث کس کتاب میں؟ کہیں سب سے بڑی کتاب پہلی پڑھی جاتی بخاری, اس میں پڑھا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک کہا آپ نے, ٹھیک کہا آپ نے, نماز معراج کا تحفہ ہے, ہم نے عوام کو بتا دیا. یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ قاضی عالم صاحب نے بتایا. عالم صاحب کے گھر سے بتائے, قاضی اللہ کے رسول نے فرمایا. کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ عالم صاحب کے پاس لکھا ہوا ہے, تو کس کتاب میں حدیث تھی؟ قاضی صحیح بخاری میں پڑھا ہے, وہ حدیث کی کتاب اس میں ضرور ہوگا نماز سے متعلق. میں نے کہا ٹھیک کہا. اللہ اکبر, صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے میرے دوست. ظلم دیکھیں آپ, ظلم. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب اتنا شور شرابہ جو آپ کرتے ہیں, کچھ پڑھ کر درس قرآن دیتے تو خود کا بھی ایمان بچتا, دوسرے کا بھی بچاتے. بخاری کی پہلی حدیث ہے, میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الصلوٰۃ کی. کیا حوالہ دوں آپ کو حدیث نمبر کا؟ کتاب الصلوٰۃ ہونے پہلی حدیث ہے. پہلی حدیث میں موجود ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان کی طرف بلند ہوا, یہاں تک کہ میں بلند ہوتا چلا گیا, آقا میرا فرماتے ہیں کتنا بلند ہوا؟ فرما زہر تو للمصطفیٰ, میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا. فرما حتی اسمعہ فیہ شریف الاقلام, یہاں تک کہ اس وقت خدا نے جو اپنے بندوں کے بارے میں تدبیریں کر رکھی ہیں, جو خدا اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے, جو ساری باتیں جو خدا کے حضور, وہ قلم خود ایک فرشتہ ہے, وہ قلم جو ہے وہ خود ایک فرشتہ ہے, اس کو جو رب کریم اپنا ترجمان بناتا ہے. فرما اس کی آواز میں نے سنی. پتا کیا فرماتا؟ اس کی آواز, بولے بولے, اس کی آواز. بخاری میں میں مقام مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ پر پہنچا, اور وہاں پر میں نے اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے, اس اہمیت کو آپ دیکھیں, خدا جو اپنے بندوں کے لیے تدبیریں کرتا ہے, خدا جو اپنے بندوں کے لیے معاملات کرتا ہے, خدا نے جو عوامل اور تقدیریں, قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا. بخاری کی حدیث ہے, یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا. بخاری کی حدیث ہے کہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کے بعد حمل جم جاتا ہے, چار مہینے سے پہلے نہیں,
چار مہینے کے بعد حمل جم جاتا ہے تو خدا ماں کے پیٹ میں فرشتے کو بھیجتا ہے, جو فرشتہ غوث اعظم سے بھی مرتبے میں چھوٹا ہے. ہاں یہ فضیلت کی جو بات ہے نا, یہ پورا عقیدہ ہے, پورا عقیدہ ہے کہ فرشتہ افضل ہے کہ انسان افضل ہے. نبی عظمت بتاؤ, فرشتہ افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ علماء نے لکھا جی انسانوں میں اگر مومن ہونا تو پھر مطلقاً جواب نہیں دیا جائے گا. باقی یہ بتا دیجیے کہ فرشتہ افضل ہے کہ مومن افضل ہے؟ تو آپ دونوں میں درجے کریں آپ, ایک ہے فرشتوں میں رسول, ایک ہے فرشتوں میں متقی. فرشتے سارے متقی ہیں, عوامی خدا کے حکم کے خلاف نہیں کرتے. ایک فرشتوں میں رسول ہے اور ایک فرشتوں میں عام فرشتے ہیں. تو اسی طرح ایک انسانوں میں رسول ہے اور ایک انسانوں میں اولیاء ہے. مومنوں میں, کیونکہ مومنوں میں رسول ہے اور مومنوں میں اولیاء ہے. اب بات کے سامنے رکھیں, فرمایا جو انسان رسول ہے وہ فرشتہ رسول سے افضل ہے. یہ علم کلام کا مسلم قاعدہ ہے. علامہ السدانی رحمت سارے دلائل کو رد کر کے شر القائد کے اندر اس کو ذکر کیا, میر شریف الدین تجانی شرح مواقف کے اندر صحیح علم کلام کا نظریہ پیش کیا. فرمایا کہ انسان رسول, میں نے آسان کیا اس کو, انسان رسول جو ہے وہ فرشتہ رسول سے افضل ہے. اسی طرح مومن ولی جو ہے وہاں فرشتوں سے افضل ہے. اب ماں کے پیٹ میں جبریل تو نہیں آتے نا لکھنے, ماں کے پیٹ میں اسرافیل کو نہیں آتے لکھنے, بولے بولے, ماں کے پیٹ میں اسرائیل کو نہیں آتے لکھنے, نکائل کو نہیں آتے لکھنے. آپ فرشتہ آتا ہے نا تو اسے تو بہت زیادہ مطلب ہے, ان کا تقوی اور مقام کہتے ہیں تو بہت زیادہ مطلب ہے. تو وہ عام فرشتہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آتا ہے جب چار مہینے کا حمل ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو چار مہینے کے بعد بچے میں روح پھونکی جاتی ہے, اور جب روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور پھر وہ لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ کب پیدا ہوگا, کتنی عمر ہوگی, کتنی, کتنا کھائے گا, اس کے کتنے بچے ہوں گے, کب مرے گا. میں نے کہا جی وہ رسول نہیں جانتے, کون تو نہیں, کون نہیں جانتے, رسول نہیں جانتے. میں نے کہا اللہ کسی کو نہیں بتاتا. میں نے کہا اللہ تو خربوں بچے پیدا ہوتے ہیں, سارے فرشتوں کو بیچ بیچ بتاتا ہے, جا اس کا بھی لکھو, اس کا بھی لکھو, اس کا بھی لکھو. میں نے کہا بخاری کے حدیث سے خود تم پڑھتے ہو, حدیث بنتے ہو, تو جناب اس وقت تو شرک نہیں ہوتا. یہی بات اگر رسول کے لیے مانگی جائے تو شرک ہو جاتا ہے. عقل سے سوچیے, یہ بات تو اللہ عام فرشتوں کو بھی بتا دیتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں جا کر اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے. تو یہ تقدیریں جب اول خدا کے علم میں ہوتی ہے تو سجا فرماتی وہ فرشتہ جو قلب ہے شریف الاقلام, اس کی آواز میں نے سن لی. میں مقام مصطفیٰ پر پہنچا, وہاں پر میں نے اس آواز کو سنا. علامہ آئینی اور ملتاری سے کسی نے پوچھا وہ آواز کو جو سنا وہ آواز کیا تھی اور وہ شریف الاقلام ہے کیسے؟ فرمایا واللہ, یہ کون قسم اٹھا رہا ہے جن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں پر ایسے ہزار ڈاکٹر اسرار جوتوں کو نشاور کر دیے ہیں. علم میں شب میں شب میں تو کسی ضرورت میں نہیں ہو سکتی, علم میں یعنی ان کے شاگردوں کی شاگرد, شاگردوں کی شاگرد. ہماری سند حدیث میں بھی الحمد للہ علامہ آئینی کا نام آتا ہے. علامہ آئینی جو دسویں صدی سے بھی پہلے گزر گئے, ملا علی قاری جو دسویں صدی کے محقق اور گویا کے متعدد رہے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے تو روب میں آ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, لکھتے ہیں واللہ ہے خدا کی قسم مقام مصطفیٰ کیا ہے. فرمایا واللہ ہے یہ سدرہ سے اوپر ہے, یہ سدرہ سے اوپر ہے. فرمایا واللہ ہے خدا کی قسم هو المنتہا, وہ انتہا ہے, وہ انتہا کی جگہ ہے. الذی لا تقدم فیہ لأحد علیہ, مصطفیٰ کے علاوہ کوئی شخص اس پر مقدم نہیں ہوا, مصطفیٰ کے سوا کوئی شخص وہاں پر مقدم نہیں ہوا. اور اللہ رب العزت نے اس جگہ پر اپنی تدابیر عوامر تدبیریں تقدیریں رکھی ہے. اور تمام علماء نے لکھا, یہاں تک کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے, الیاس کاندھیلوی نے بھی اس بات کو لکھا کہ مقام مصطفیٰ سدرہ سے 50,000 سال کے سفر پر ہے. اور یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے. اور اسرار صاحب کہے کہ جناب سرکار سدرہ پر ہے, اس کے آگے سب شعر شاعری ہے, اب اللہ کے رسول کی حدیث کو جو شعر شاعری کہے اس کو ہم کیا فتویٰ دیں؟ آپ ہی دے دیجیے گا, کیونکہ آپ کو حقیقت آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ ہی کہہ دیجیے گا کہ جو رسول کی حدیث کو شعر شاعری کہے اللہ اکبر, تو آپ دیکھتے نہیں کہنے والے کا چہرہ بھی ظاہر کرتا ہے. آپ کہیں گے جناب اس میں کیا غلط بات کہہ دی, ہم نے کہا حضور سے محبت اگر آپ سمجھے نا تو انہوں نے کفر کیا ہے, یہاں پر انکار کیا ہے, حضور کی عظمت کا انکار کیا ہے, حضور کی عظمت کا انکار کیا ہے اور روایت کا انکار, حدیث کا مذاق کیا ہے.
تبصر کیا ہے، حدیث کو شعر شاعری کہا ہے، اور جو حدیث کو شعر شاعری کہہ دے وہ چاہے سفید داڑھی والا ہو، کالی داڑھی والا ہو، وہ چاہے بیوی بناتا ہو یا گلی میں چنے کا ٹھیلا لگاتا ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی اطلاق نہیں ہے کہ جناب وہ ہے کون، وہ ایک ہی ذکر میں شمار کیا جائے گا، چاہے وہ ممبر والا ہو چاہے وہ سب والا ہو، اس لیے کہ دونوں کی عزت آمینہ کے لال کی وجہ سے، دونوں کی عزت آمینہ کے لال کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے ہے، اور جب آمینہ کے لال کی حدیث کی تعظیم بھی ان کے دلوں میں نہ رہی تو ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو یہ اسرار صاحب کا اور کئی مغلزات ہے، سب سے موٹی ایک بات میں نے ایسی کر دی آپ کے سامنے، اب ان کا کوئی گن چھلنا یا عاشق آپ کو ملے نا، کہ ہمیں کوئی نہیں ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ پوچھو گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا ہم اس کی محبت کریں گے، اس کو ہم کیا کہیں، شیطان کہیں، ابلیس کہیں، مفسد کہیں، کیا کہیں، حدیث کا انکار کر دیا اس نے، حدیث کا مذاق اڑایا، سرکار کی عظمت کا مذاق اڑایا، اپنی اگر تجھے وہ اچھا لگے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر کہ خدا کل حشر میں تجھے اس کے ساتھ اٹھائے، ہمیں مصطفیٰ کی تعریف کرنے والوں کے ساتھ، ہمیں مصطفیٰ کی، ابے میں نے کہا تو اس کے ساتھ کیا اٹھے گا، ابراہیم جیسے عظیم اولو العزم رسول بھاگتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں گریں گے، بھاگتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں گریں گے، جہاں حضرت ابراہیم جیسی شخصیت کو اپنے آپ کو خدا کے دربار میں پیش کرنے کے لیے مصطفیٰ سے بڑا کوئی سہارا نظر نہیں آیا، تو میں بھی کہتا ہوں لات مار اس کو چھوڑ، آجا مل جا اور ہمارے ساتھ بولنا شروع کر دے، سب سے اولا اور اعلیٰ، سب سے بالا اور اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ چلتے چلتے آخری دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے مسجد اقصیٰ تو لے گئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم وہاں پر اس لیے لے گئے کہ اپنی آیتیں اپنے محبوب کو دکھائیں، اپنی آیتیں دکھائیں، آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیت کہتے ہیں نشانی کو، اللہ فرماتا ہے صرف آیتیں نہ دکھائیں، سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا لقد رآ، تحقیق دیکھ لیا میرے محبوب، تو دکھانے کی بات ہو رہی تھی، سورہ نجم میں کہا لقد رآ، تحقیق دیکھا ہے میرے محبوب نے، من آیتی ربہ الکبریٰ، رب کی بڑی نشانی کو، سورہ اسراء کے شروع میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ من تاکہ ہم من تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور سورہ نجم میں کیا فرمایا کہ وہ آیات محض آیات نہیں ہے بلکہ آیاتی آیات ربی ہل کبرا، کبرا ربی ہل کبرا، کبرا جو ہے وہ کبیر کا، اور کبیر کا جو ہے اس میں تفضیل ہے، جس طرح اکبر دیکھو تو کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، اللہ اکبر بہت بڑا، تو اکبر مذکر کا سیدھا ہے، کبرا مونس کا سیدھا ہے، یعنی اب یہ کہ لقد رآ من آیاتی ربی ہل کبرا، کہ رب کے حضور کی آیت کی تانیس کی وجہ سے وہ کہ کبرا لایا گیا، فرمایا وہ موصوف صفت کو رکھ کر کہ ہمارے محبوب نے آیات تو دیکھی اور ہم نے انہیں نشانیاں تو دکھائی، لیکن کیسی نشانی، رب کریم کہتا آیاتی ربی ہل کبرا، اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی، اپنے رب کی، علماء نے فرمایا غور سے دیکھو کیا کہنا چاہ رہا ہے رب، تم مسجد اقصیٰ میں پھنسے ہوئے تھا، دیکھو یہاں پر رب کریم مسجد اقصیٰ پر تو کہتا لینو یہ ہوں آیا دینا، اور نشانی دکھائیں، باغ دکھائیں، مسجد اقصیٰ دکھائیں، انبیاء کی خبریں دکھائیں، سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے وہ تو دیکھ لیا آیا تینا میں نا، اب کیا دکھایا، فرمایا آیات رب ہل کبرا، اب تو بڑی آیت ہم نے دکھائی، بہت بڑی، سب سے بڑی نشانی ہم نے دکھائی، علماء نے لکھا حضرت عبداللہ بن عباس تمام فرماتے ہیں اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی سے خود اللہ کی ذات مراد ہے، یہ اللہ کی آیات سے مراد خود اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ جیسے طلوع آفتاب غروب آفتاب کی دلیل ہے، روشنی جو ہے سورج کی کرنیں خود سورج کی دلیل ہے، اس سے ذات پر اطلاق کیا جاتا ہے، نشانی سے ذات پر اطلاق کیا جاتا ہے، سورج کی روشنی آ گئی، لوگ کہہ رہے سورج گھر آ رہا، گھر میں سورج آ رہا ہے، گھر میں سورج آ گیا، قاضی دیکھو ہمارے چھت پر سورج شروع ہو گیا، حالانکہ وہ اس کی صفت ہے، اس کی نشانی ہے، روشنی ہے، تو روشنی کہہ کر ذات کا تعارف کرایا جاتا ہے، تو وجود آفتاب، اور ہمارے لکھا کہ جناب جیسے طلوع آفتاب وجود آفتاب کی دلیل ہے، اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے اپنی ذات دکھائی، اس لیے کہ رب کریم کی بڑی آیات سے مراد رب کریم کی خود ذات مراد ہے، اس لیے کہ جس طرح سرکار خود اپنی نبوت کی دلیل ہے، جس طرح سرکار اپنی نبوت کی خود دلیل ہے،
اسی طرح اللہ کی صفات بھی اللہ کی ذات کی دلیل ہے، اللہ کی ذات کی دلیل ہے، تو کبھی ذات کو ثابت کرنے کے لیے صفات کو ذکر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر رب کریم اپنی ذات کو بتانا جا رہا ہے، لقد رہا من آیت ربہ الکبریٰ، وہ بڑی نشانی ہمارے محبوب نے دیکھ لی، علماء نے کہا یہ انداز فکر کسی نبی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ کسی اور آیت میں نہیں آیا ہے، اس سے مراد دیدار الہی ہے۔ حضرت عائشہ نے دیگر صحابہ نے جس دیدار الہی کا منع فرمایا اس میں کوئی خلجان نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور جمہور صحابہ نے جو اقرار کیا وہ بھی ٹھیک۔ مسلم شریف میں حضرت عبدالغفاری غفاری نے کہا حضور آپ نے رب کو دیکھا؟ سرکار فرمایا نام جی دیکھا۔ کہا حضور کیسے دیکھا؟ فرمایا ہوا نور، وہ نور ہے، فرمایا وہ نور ہے، صاف حدیث ہے معراج کے متعلق کہ وہ نور ہے، میں نے نور کو دیکھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس خود سرکار سے بات دے کر عقیدہ بناتے ہیں کہ ان محمد رعا ربہ مرتین، کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا ہے، مرتن بھی بصری مرتن بھی فؤادی، ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ منع کب ہے؟ رب کیسا ہے؟ ہم نے کہا نہیں پتا۔ کیسے دیکھا؟ ہم نے کہا نہیں معلوم۔ پوری ضمیریں سورہ نجم اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں، فاوہا الى عبدی ہی ما اوہا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، رب کریم نے سارے اشاروں سے اور ساری ضمیروں سے اور اشاروں سے بات کی ہے، اس لیے کہ تمہاری عقلوں میں آنے والا منظر نہیں۔ اگر عام سی کسی جبریل کی دیدار ہوتا تو اللہ کھل کے ساری باتیں بیان کر دیتا، لیکن اشاروں میں کنایوں میں مبہم انداز بات ہوا کہ وہ دونوں قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کی طرح ہو گئے، بس اس نے اس پر وہی کی اور اس نے اس سے قریب وہی کی، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتت اللہ یہاں تک کہ وہ اس پر چھا گیا۔ یہ ساری مبہم باتیں ایسی ہے کہ یہ دیدار الہی ہے، اس لیے کہ جبریل کو دیکھنا ہوتا تو اتنے اتنے کرام سے، اتنے چھپ چھپا کر اور گویا کہ اتنے راز کے ساتھ اس کو بیان، چھپانا رب کے لیے نہیں، چھپانا نبی کے لیے نہیں، چھپانے سے مراد وہ پوشیدہ کرنا کہ یہ تمہاری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تمہاری عقل اس کو پا نہیں سکتی۔ اب رب کریم کے حضور گئے جو دیدار کے قائم نہیں ہے، وہ یہ کہتے کہ رب نے بات کی ہے، رب نے بات کی ہے۔ میں نے کہا جس میں دیدار ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ فرمایا فاؤ ہا ہلا آدمی ما ہوا، اب جب رب نے بات کی ہے نا تو بات بتا دی کیا بات کی ہے، لیکن رب کہتا ہے فاؤ ہا ہم نے محبوب سے بات کی، ہلا ما ہا جو ہم نے بات کرنی تھی، ہم نے کہا اس بات کو بھی رب نے پوشیدہ رکھا، اس بات کو بھی رب نے پوشیدہ رکھا کہ جو کہنا تھا کہہ دیا، جو سننا تھا سن لیا، اور آخر میں آ کر رب کریم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اب اشارہ کچھ واضح لے لو، لقد رہا من آیت ربہ الکبریٰ، دیکھ لیا محبوب نے ہمارے ہماری سب سے بڑی نشانی، اب بھی نہ سمجھے تو کب سمجھو گے، اب بھی نہ سمجھے تو کب سمجھو گے۔ ہاں اللہ کو دیکھنا ممکن کب نہیں ہے کہ جیسا اللہ ہے ویسا دیکھنا، آنکھیں اسے دیکھ لے، جس طرح کہ میرے پورے وجود کو آپ کی چھوٹی سی آنکھ دیکھ رہی، آپ کے آنکھ کے سیاہی چھوٹے سے دھیرے کے اندر میرا پورا وجود محیط ہو گیا، آپ کی آنکھوں نے اس کا یاتا کر دیا، ایسے دیدار کی ہم قائم نہیں، ایسا خدا کو دیکھنا ممکن نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دیدار کی قائم ہیں، کیسا دیکھا یہ پتا نہیں ہے، کیسا دیکھا یہ پتا نہیں ہے، دیکھا ہے یہ ثبوت ہے، لیکن رب جیسا ہے ویسا دیکھا ہے۔ ہم نے کہا حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ نے جو بات کی بھی ہے، خود جب ان کو جواب دیا گیا بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کو کوئی آنکھیں گھیر نہیں سکتی، تو ہم نے گھیرنے کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت عبداللہ نے پاس میں کہا کہ گھیرنے کا دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ تو دیدار کی بات ہے، وہ تو دیدار کی بات ہے، یہ ہتھیلی کو لے جا کر بالکل آنکھ کے سامنے رکھ دیں، آپ چھوٹی صاحب کی ہتھیلی آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کو لے جا کر بالکل آنکھ کے سامنے رکھ دیا، آپ کی آنکھیں پورا نہ گھیر رہی ہوگی لیکن دیکھ بھی رہی ہوگی، گھیر بھی نہیں رہی ہوگی اس کو اور دیکھ بھی رہی ہوگی، اسی طرح احاطہ نہیں ہوا، رب نے جس طرح دکھانا تھا دیکھ لیا اور محبوب نے جس طرح دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ جہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمتیں عطا فرما دی، شان عطا فرما دی، آپ کے صدقے آپ کی امت کو اللہ جنت بھی دے گا، جنت میں اپنا دیدار بھی دے گا۔ سکا فرماتے بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فقیر میری نعمتیں کیسی لگی، نعمت کہیں گے مولا بہت اعلیٰ تھی، فرمایا آؤ اب نعمت کبرا کو دیکھو، نعمت کبرا کو دیکھو، آیات کبرا کو دیکھو،
جنتی کہیں گے مولا کون؟ فرمایا مجھے دیکھو.
بولو سبحان اللہ. صدا فرماتے جو اللہ کو دیکھنے کا مستحق ہو اور اس میں خوش ہو گیا خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا.
جو خدا کی ملاقات کے لیے خوش ہو گیا کہ میں خدا کو دیکھوں گا, خدا کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو خدا کی ملاقات کا شوقین ہو. اور جو خدا کی ملاقات کے شوق میں رہے, کہ خدا کی ملاقات کے شوق میں جو رہے, وہ اما من خافا مقام رب ہی جنتان, جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ملاقات سے کہ رب مجھ سے پوچھے گا میں کیا کروں گا ڈر گیا, اللہ فرماتا اوروں کو ایک جنت ہے, میری ملاقات سے ڈرنے والے کے لیے دو جنت ہے.
جو ملاقات سے چل گیا رب کریم سے جہنم میں ڈالے گا.
جو ملاقات کی خوشی میں رہے گا کہ میں رب کو دیکھوں گا, سبحان اللہ, اس رب کو دیکھوں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس کے حضور میں سجدہ کرتا تھا پوری زندگی, جس کے ایک کہتے کہتے میں نے گزار دی, جان بھی میں نے اسی لا الہ الا اللہ والے عقیدے پر دی ہے, اسی کو میں نے اپنا قادر مطلق مانا, اسے ہی واجب الوجود مانا, ساری خواہشات نفسی اس کے حکم کے تابع کر دی, اس کے حکم کو اپنے اوپر غالب کر دیا, اب اس ذات کو دیکھنے جا رہا ہوں. اس ذات کو جب انسان کھڑے ہوں گے جنت میں مسلمان, رب کریم فرمائے گا کہ دیکھو مجھے. بولے سبحان اللہ, دیکھو مجھے. صحابہ پوچھتے ہیں, اب صحابہ نے کچھ نہیں دیکھا نا, صحابہ کہتے ہیں حضور کیسے دیکھیں گے,
کیسے دیکھیں گے, مجھے تو نہیں پتا, یہ تو نہیں پڑھنا, مجھے تو نہیں پتا جنت میں دیکھیں گے, کوئی اور ہوتا تو یہ حدیث ایسی پڑھتا لیکن میں پوری حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے, کیونکہ ہم تو حضور کا ذکر کرنے والے.
بخاری میں موجود کتاب الصلاۃ میں میرے آقا کہتے ہیں کہ تم اس طرح دیکھو گے رب کو جیسا چودھری کا چاند افق پر چڑھاتا ہے, آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھی.
کسی شاعر نے بڑی صحیح بات کی,
آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے, سورج چڑھا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا جی, ہم نے کہا جی آپ کا شطر نیچے اترا ہوا ہے, اس کو کچھ آدھا کر دے سب چیز نظر آ جائے گی. تو کہا جی آنکھ والے, فرمایا کہ جیسے چودوی کا چاند افق عالم پر آ جاتا ہے اس کے تم آنکھیں نہیں ملتی, میرا تو فرماتا اس کے تم آنکھیں نہیں ملتی, جس طرح تم اس کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دیکھتے ہو ایسے تم رب کو دیکھ لو گے, ایسے تم رب کو دیکھ لو. اور جو مصطفیٰ کے قرب میں رہے گا وہ بار بار دیکھے گا, بار بار دیکھے گا. جنت میں بھی تو درجے ہیں, جنت تو سب کو ملے گی انشاءاللہ مومنوں, لیکن جو عالم عمل کرے گا وہ مصطفیٰ کے قریب رہے گا, اسے بار بار جنت ملے گے. یہ تو رائے کے دانے کے برابر ایمان جس کے پاس رہے گا وہ جنت میں جائے گا, لیکن وہ اس مقام سے تھوڑا دور ہوگا اور اسے ایک دفعہ دکھایا جائے گا, اور جب اسے ہٹا دیا جائے گا اسے پھر شہد بھی پھیکا لگے گا, شہد بھی پھیکا لگے گا. کہے گا مولا جو دیدار میں لذت تھی وہ شہد میں بھی نہیں, جو تیرے دیدار میں لذت تھی وہ اب اس شہد میں بھی نہیں ہے. صوفیا قربان جائیے صوفیا پر, بڑا خوب فرمایا, فرمایا کہ جب خدا نے وہ دیدار مصطفیٰ کی نالائن کے برکت سے تمہیں دے دیا, تو جو آنکھیں خدا کو اس زمانے میں دیکھ رہی ہیں وہ آنکھیں خدا مصطفیٰ کو معراج میں نہیں دے سکتا,
کہ جس آنکھوں سے تم جنت میں خدا کو دیکھ لو گے اور وہ مصطفیٰ کے وراثت سے دیکھو گے, وسیلے سے دیکھو گے کہ جب معاشرے میں بیڑا پار ہوگا تو جنت میں جاؤ گے نا, اور مصطفیٰ کے غلام بنو گے تو جنت میں جاؤ گے, جنت میں جاؤ گے تو خدا کو دیکھو گے, تو وہ آنکھیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے. تو جب مصطفیٰ کے وسیلے سے مصطفیٰ کی خیرات میں تمہیں وہ آنکھیں ملے تو تم خدا کو دیکھو, تو جب مصطفیٰ کی خیرات میں وہ آنکھیں تمہیں دے دی جائیں گی تو مصطفیٰ کو وہ آنکھیں پہلے نہ دے دی گئی ہوگی. اس حوالے سے بھی دیکھو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آنکھ سے دیکھا ہے جس آنکھ سے سارے مل کر جنت میں خدا کو دیکھے. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے, سر کی آنکھوں جاگتے ہوئے ہوش کے ساتھ صرف میرے آقا نے خدا کو دیکھا ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی فلانے نے دیکھا ہے وہ کافر ہے, تو کہاں نے لکھا وہ کافر ہے. دیدار سرکار کے لیے ثابت ہے اور اس کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں. ہاں خواب میں جس طرح مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں اس طرح اللہ بھی اپنے بندوں پر شفقت فرماتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے 99 دفعہ اپنے خدا کو خواب میں دیکھا ہے, اپنے خدا کو خواب میں دیکھا ہے. تو یہ ولایت کی برکتیں ہیں, خواب میں خدا کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں, یہ مشاہدے میں ہے, یہ خلاف نہیں ہے. لیکن سر کی آنکھوں سے آمینہ کے لال کے علاوہ یہ شر کسی کو حاصل نہیں ہوا, جو شان والی ذات اور عظمت والی ذات وہی ہے, مرتبہ اسی کا ہے, دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ معراج کے عنوان سے ہم نے جو چند چیزیں آپ کے حضور پیش کی، رب العزت سے اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے. اور یہ مرتبہ اور مقام کہ جب میرے آقا سدرہ سے اوپر چلے تو جبریل نے کہا، اس کو دعائیہ کلمات میں لے لیں، جبریل نے کہا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت، دیکھو جبریل بھی سرکار جب بڑے محبت کریں تو پھر غلام کو بڑی محبت کرتے ہیں، تو سرکار ہم سے محبت کرتے ہیں جبریل بھی محبت کرنے لگے. حضرت انس نے کہا حضور قیامت میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں ترمذی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا پوری صراط پر ڈھونڈا، میں اپنے گناہگار امتیوں کو کنارے لگا رہا ہوں. فرما حضور وہاں نہ پایا تو فرما پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں، فرما وہاں نہ پہنچا وہاں نہ ملے حضور تو فرمایا کہ پھر میں ترازو پر امان دلوا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ خوف محشر سے اور ڈر کا سوال کرتی، میرے آقا نے گھبرا نہیں، میں یہیں پر ہی ہوں گا، میں یہیں پر ہی ہوں گا. وہ ہم سے بڑے توحید کے ماننے والے، انہیں ہم سے زیادہ خدا پہ بھروسہ ہے، ان کا عقیدہ ہم سے زیادہ ہے کہ خدا بخشے گا، لیکن وہ کہتے ہیں مصطفیٰ آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا، مصطفیٰ کریم آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. تو جبریل صحابہ کے نظریے کو دیکھ کر خیرات مصطفیٰ پانے کے لیے کہتے ہیں حضور آپ رب سے یہ کہہ دیجیے گا کہ جبریل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے پر کو لا کر پورے سراط پر رکھوں گا، اور میرے پر تو ایسے ہیں کہ اگر آس پاس علماء لکھتے ہیں کہ رکھ دیا جائے تو پوری دنیا اس پر کے نیچے آ جائے، اتنے بڑے پر ہیں جبریل کے اصل علیہ السلام. کہا کہ میں رکھ دوں گا اور آپ کی امت سب اس پر بیٹھ جائے گی، وہ بارش سے زیادہ بارش ہے نا، میں اڑا کر لے جا کے پار کروا دوں گا، میں اڑا کر لے جا کر پار کر لوں گا. تو جبریل امین ہمارے کتنے محسن ہیں، جبریل امین ہمارے کتنے محسن ہیں، انہوں نے ہم کو ایسی یاد تھوڑی کیا، آقا نے ہم کو کچھ بلایا نہیں، اس لیے انہوں نے کہا یہ کسی کو نہیں بھولتے تو ہم بھی کچھ کو یاد کریں. اس لیے میرا امام کہتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ نے اپنی امت کی یاد کی ایسی تکرار کی کہ معراج نبی جبریل نے اپنے لیے دعا نہیں کی، امت ہی کے لیے کی ہے، سفارش اپنے لیے نہیں کی، امت کے لیے کی، کیونکہ یہ اپنی کروں گا تو ذاتی بات ہوگی، مصطفیٰ کو زیادہ خوشی جب ہوگی جب ان کی امت کے لیے کروں گا، جب ان کی امت کے لیے کروں گا، ان کی امت کو خوش کرنے کے لیے کروں گا. تو جو مصطفیٰ اپنی عادت ایسی بنا لے کہ جبریل بھی اس طرف آئے اور کہے امت کے لیے، اس کے حضور دو منٹ سلام پڑھنے سے جن کی طبیعت آر کھائے فضلہ فکرامی، اس کو کیا کہا جائے، دیانت کہا جائے یا فراڈ کہا جائے یا بغاوت کہا جائے، اس کا معیار اپنے ذہنوں میں رکھے. وہ جبریل کہتے ہیں حضور آپ جا رہے ہیں، دعا کیجیے رب سے کہیے گا کہ مجھے اختیار دے دے کہ میں پر رکھوں اور پر سے آپ کی امت کو لے جاؤں. میرے امام نے غیرت کھائی وہاں پر، میرے امام نے غیرت کھائی وہاں پر، کہا حضور غلام آپ کے ہیں، اب جو نہیں جائے گی جبریل کی طرف، میں غلام آپ کے ہیں، تیری وحشتوں سے یہ دن مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہیں سے دور بھاگے گی سے تجھ سے پیار آئے، کہا حضور غلام آپ کے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے آپ اتارو یا رسول اللہ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے لیکن پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو. کہتا میرے جگر سے ہمیں روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. مولا تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، تیرے محبوب کے ذکر کا سکون محمد فرما، مولا تیرے محبوب کے ذکر میں بیٹھنے والی طبیعت اور تیرے محبوب کے ذکر میں محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. مولا حاضرہ نے محفل میں تیرے محبوب کے ذکر خیر کو، عظیم ذکر کو سننے کے لیے ایک بڑا وقت دیا. مولا تو اپنے محبوب کے لیے غیور بہت ہے، اور مولا ہم نے قرآن میں بھی پڑھا اور احادیث میں بھی پڑھا کہ تو اپنے محبوب کے لیے بڑا غیور ہے اور اپنے محبوب کے لیے بڑا سیاد ہے. مولا تیرے محبوب کے لیے ہم نے محفل سجائی ہے، تو اپنی غیرت اپنی فیاضی کی بارش ہم پر فرما دے، ہم پر فرما دے مولا، ہم پر فیاضی کی بارش فرما دے. تو جہاں پر اپنے محبوب کے ذکر سے چلنے والوں کو اپنے عذاب کا پتہ چلاتا ہے، وہی تو اپنے محبوب کے ذکر سے خوش ہونے والوں کو اپنی ساری نعمتوں کی حلاوت دے دیتا ہے. مولا یہاں پر نہ تقریر کا جوش دکھانا تھا، نہ غلبہ دکھانا تھا، ہم تو سارے دیوانے مل کر آمینہ کے لال کی تعریف کے لیے جمع ہوئے تھے، تیرے محبوب کی تعریف کے لیے جمع ہوئے تھے. نہ کوئی چھوٹا تھا نہ کوئی بڑا تھا، ایک ہی شخص میں کھڑے تھے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ، ہم تو سب مل کر تیرے محبوب کی تعریف کے لیے جمع ہوئے. مولا تو اپنے محبوب کی تعریف کرنے والوں کو جو قابلیت، جو صلاحیت، جو شرف، جو عزت، جو مرتبہ، جو مال، جو نعمت، جو سرفرادی، جو تمامیت قلبی
اور سکون زہری عطا فرماتا ہے. ہمیں اس نعمتوں سے بہرہ مند فرماتا ہے. برائے کئی مہاجرہ ہیں, نہ صرف جسمانی امراض میں مبتلا ہے, روحانی امراضوں میں مبتلا ہے. برائے کریم تمام کو اپنے محبوب کی اس معراج کی برکت اور عظمت کی برکتوں سے مولا, جن صالحین کا نام لیا گیا ان کی برکتوں سے مولا تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ شافیا نافیا مرحمت فرما. برائے کریم جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما. جو سارے اولاد رکھتے ہیں مولا کریم, جو صاحب اولاد ان کی اولاد ان کا فرمان بردار بنا. مولا کریم جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. مولا کریم جن کے گھر بچیاں ہیں ان کی قسمتوں کو اچھا فرما. مولا کریم جن کے گھر بچے ہیں ان کو نیک فرما. جن کی بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی مولا کریم ان کے والدین کو ان کی خوشیاں دکھا. مولا کریم شیطان کو مکو کیش سے ان کو محفوظ فرما. قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما. جب تک دم بے دم ہے مولا تیرا ذکر تیرے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم دنیاوی ساری نعمتیں چاہے وہ جائی عزت ہو, اولاد ہو, نعمت ہو, مال کی کثرت ہو, شہرت ہو, سب اپنے محبوب کے صدقے عطا فرما. برائے کریم خاتمہ بالخیر کی نعمت ہو وہ بھی عطا فرما. برائے کریم عذاب قبر سے بچنے کی نعمت ہے وہ بھی عطا فرما. میدان معاشر میں تیرے محبوب کے ہاتھ سے کوثر کے جام پینا, تیرے محبوب کے قرب میں آ کر ان کے قدموں سے لپٹنا, تیرے محبوب کی شفقت پر چشمان کرم اور تبسم انداز تبسم سے بہرہ مند ہونا. مولا ان تمام نعمت کامیابی سرفرازی نصیب فرما. برائے کریم جن آقاؤں کے نام لیوا ہیں ان کو دنیا میں بھی دیکھیں, برائے کریم قبر میں بھی دیکھیں, حشر میں بھی دیکھیں. ہمارے دل کو ایسا صاف کر دے تیرے محبوب کی صفائی کی برکت سے, ایسا صاف کر دے تیرے محبوب کی پاکیزگی کی برکت سے, ایسا پاک کر دے. مولا ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہماری بارگاہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جو جائز مرادیں اپنے دلوں میں پنہا رکھتے ہیں مولا کریم تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں حضور ہی کے لیے محبت کرنے کا جذبہ عطا فرما. ہمیں حضور ہی کے لیے تعلق رکھنے کا جذبہ عطا فرما. ہمیں حضور ہی کے لیے صف بندی کرنے کا جذبہ عطا فرما. جو تیرے محبوب کا ہو اس کا دیوانہ بن جانے والی ادا عطا فرما. جو تیرے محبوب کا ہو چکا اس کے لیے سینوں کو خوشادہ کرنے والی ادا عطا فرما. جو تیرے محبوب کا ہو چکا اس کے لیے دل کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما. جو تیرے محبوب کا ہو چکا مولا اس کے لیے انداز تکلم شائستہ بولنے کی توفیق عطا فرما. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاضل گیا, عرش پہ دھومے مچے وہ مومنوں صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا, کاروں پہ یا رب تپیشے محشر میں سایہ فگن ہو تیری پیارے کے پیارے کے سو. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تشریف رکھیے, کل انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز کے بعد فوراً حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علی جدہ و علیہ